بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصلي على محمد كما أنت أهله، وهل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. آج کے حلقہ کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تعلیمات ہم پڑھ رہے یا پڑھیں گے، اور جو چیز ہماری نظر سے گزری اور گزرے گی، وہ ہے لباس. کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی مذہب ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، اس میں لباس کو بڑی اہمیت ہے. اصل میں اس طرح صوفیہ کرام کے ہاں جو چیز سامنے آتی ہے وہ لباس ہے. صوف کا لباس، پرانا لباس، اب بھی اس میں بھی صوفیہ کے دو جماعتیں ہیں. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ پرانا لباس پہنے، پھٹا پوا پہنے، چیتھڑے پہنے. ایک جماعت وہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اگر اللہ پاک جل شانہ نے اچھی نعمتیں دی ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی یہ نعمت میں داخل ہے کہ بہت اچھا لباس پہنا جائے، جو کہ صحابہ آل بیت، اولیاء صالحین، محدثین سے ثابت ہے کہ بہت اچھا لباس یہ بھی ایک اظہار نعمت میں سے نعمت ہے. کہ نعمتوں کے اظہار میں یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اچھا لباس پہنا جائے. تو ایک صوفیہ کی جماعت کہتی ہے کہ پھٹا پرانا پہنا جائے، اور ایک صوفیہ کی جماعت کہتی ہے نہیں، بہت اچھا پہنا جائے. اب اس میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج کے جو سبق میں ہمیں گدڑی پہننے کی شرائط بیان کی ہے کہ مرقعات کی شرطیں یہ ہیں کہ گدڑی ہلکے پن اور فقط آسانی کے پیش نظر پہنی جائے، اور جب تک گدڑی کا کچھ حصہ باقی ہو یعنی استعمال کے قابل ہو تو اسے ہی استعمال میں لایا جائے، اور جہاں سے پھٹ جائے وہاں ٹکڑا لگا دیا جائے. مشائخ طریقت کے اس بارے میں دو اقوال ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ چیتھڑے کے سینے میں ترتیب کا لحاظ رکھنا شرط نہیں، بلکہ جہاں سے سوئی کا سرا باہر نکلا ہے اسی کو باہر کھینچ لیا، اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ چیچڑے سینے میں ترتیب و سلیقہ ضروری ہے، اور ترتیب کا لحاظ کرنا، اس کے سیدھا ہونے میں تکلف کرنا فقر کے معاملات میں سے ہے، اور معاملے کا صحیح ہونا اصل کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. میں یعنی علی بن عثمان جلابی نے شیخ المشائخ ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ سے توس میں اس کے متعلق دریافت کیا کہ درویش کے لیے کم سے کم کس چیز کا ہونا لازم ہے تاکہ وہ اس فقر کا مستحق ہو. تو آپ نے فرمایا وہ کم سے کم تین چیزیں، یہ کہ چیچڑا سیدھا سینہ اس کو معلوم ہو، اپنی گدڑی سیدھا سینہ اس کو معلوم ہو، سچی بات سننی جانتا ہو، اور صحیح طور پر پاؤں زمین پر رکھ سکے. اس وقت درویشوں کی ایک جماعت میرے ساتھ حاضر تھی. جب ہم لوگ گھر واپس پہنچے تو ہم میں سے ایک شخص اس قول میں کچھ تصرف کر رہا تھا. وہ اپنی پسند کے مطابق اس میں تاویل کرنے لگا، اور جاہلوں کی ایک جماعت کو اس میں حرص پیدا ہوا، اور ان میں سے اکثر لوگ چیچڑے کو سیدھا سینہ اور پاؤں زمین پر مارنا یعنی رقص مراد لینے لگے. ہر شخص یہی سمجھنے لگا، ہم طریقت کی باتیں سننا جانتے ہیں، اور چونکہ میری دلی توجہ شیخ کی طرف تھی اس لیے آپ کی بات کو میں نے زمین پر پھینکنا نہ چاہا. ان لوگوں سے کہا، آئیے ہم میں سے ہر ایک اس قول کے معنی کے مطابق کچھ بیان کرے. چنانچہ ہر ایک نے اپنے مفہوم کی صورت بیان کی. جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ چیچڑے کا صحیح طور پر سینہ یہ ہے کہ اس کو حقیقی فقر سے سیئیں، نہ کہ زہری زیب و زینت سے. جب تو چیچڑے کو فقر کے ساتھ سیئے گا تو اگرچہ ٹیڑھا سیئے گا تو وہ درست ہوگا، اور درست بات سننا یہ ہے کہ اس کو حال کے ساتھ سنے نہ کہ قال کے ساتھ، اور اس کی حق کو معقول بات سے تاویل کرے نہ بےہودہ بات سے، اور اس سے دل سے سمجھے نہ عقل سے۔ زمین پر سیدھا پاؤں رکھنا یہ ہے کہ جذبہ محبت الہی سے پاؤں زمین پر رکھا جائے نہ لہو و رواج ظاہر سے۔ کسی جماعت نے جب یہ بات شیخ المشائخ تک پہنچائی تو آپ نے فرمایا، علی نے سچ کہا، یعنی علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے سچ کہا، اللہ اسے نیکی دے۔ پس گدڑی پہننے سے مراد اس گروہ صوفیہ کے نزدیک دنیا کی محنت کم کرنا اور اللہ جل شانہ کے ساتھ سچا فقر حاصل کرنا۔ آثار صحیحہ میں آیا ہے، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام گدڑی پہنتے ہوئے جب انہیں آسمان پر اٹھائے گئے، اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے آپ کو اس گدڑی کے ساتھ خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ چیچڑے سے نور چمکتا تھا۔ میں نے پوچھا، اے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے لباس پہ یہ انوار کیسے؟ تو آپ نے جواب دیا، یہ میری مجبوری اور لاچاری کے نور ہیں، کیونکہ اس گدڑی کا ہر ایک چیٹھڑا ایک ضرورت مجبوری سے سیا گیا۔ اللہ جل شانہ نے ہر ایک تکلیف کو جو اس نے میرے دل کو پہنچائی ہے ایک نور بنا دیا ہے۔ نیز میں نے اہل ملامت میں ایک بوڑھے کو دیکھا، جو چیز آدمی کے کھانے پینے کی ہے وہ استعمال نہ کرتا تھا، اس کی خوراکیں دو چیزیں تھیں جنہیں لوگ پھینک دیتے تھے، جیسے سڑی بسی سبزی، کڑوا کدو، خراب گاجریں، اور پہننے کے لیے پوشاکیں ان چیٹھوں سے بناتا جو راستے میں اٹھا کر دھو کر انہیں گدڑی کی صورت دے دیتا۔ میں نے سنا کہ ایک پیر مرد متاخرین اہل طریقت میں بہت قوی حال اور نیک سیرت تھا، بہت سے ردی چیچڑے جو اس کے مسلے اور ٹوپی پر لگے تھے ان کے بچھونے بچے رہتے تھے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے 56 سال تک ایک ہی کپڑا پہنے رکھا تھا، اس پر ہمیشہ چیچڑے لگاتے رہتے تھے۔ عراقی لوگوں کی حکایات میں میں نے دیکھا کہ دو درویش تھے، ایک صاحب مشاہدہ اور دوسرا صاحب مجاہدہ۔ جو صاحب مشاہدہ تھے وہ اپنی ساری عمر صرف وہی چیچڑے پہنتے جو درویشوں کی سما کی حالت میں پھٹ جاتے تھے، اور وہ دوسرے صاحب مجاہدہ تھے وہ صرف وہی ٹکڑے پہنتے جو درویشوں کے استغفار کرنے کی حالت میں ان کے کپڑوں میں پھٹ جاتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ظاہری لباس ان کے باطن کے لباس کے متعلق ہوتا تھا۔ اور یہی بات فقر کے حال کی نگہداشت ہے۔ شیخ محمد بن خفیف رحم اللہ نے 20 سال ایک کھردرا ٹاٹ پہنا تھا، اور ہر سال 4 چلے کھینچتے تھے، اور ہر چلے میں علوم حقیقت کے رموز مخفیہ کے متعلق ایک تصنیف کرتے تھے، اور ان کے زمانے میں علماء حق کو طریقت کے محققین میں ایک بزرگ تھے جو فارسی لباس میں بیٹھتے تھے، لوگ انہیں محمد بن زکریہ کہتے تھے، وہ کبھی گدڑی نہ پہنتے۔ لوگوں نے شیخ محمد سے پوچھا، گدڑی پہننے کی کیا شرط ہے اور اس کا پہننا کس کے لیے مسلم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ گدڑی پہننے کی شرط وہ ہے جو محمد بن زکریہ سفید پیرہن میں بجا لاتے ہیں، اور انہی کا پہننا انہی کو مسلم ہے۔ لباس، جس کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی لباس کے متعلق ساری وضاحت کی ہے۔ انسان جو ظاہر میں ہوتا ہے بظاہر اس کا ظاہر ایسا ہوتا ہے، بظاہر کیا ڈیٹ، بظاہر اس کا لباس ایسا ہوتا ہے جو دیکھنے والے کو مختلف سوچوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میری بات پہ غور کیجیے گا۔ ایک فخر کا لباس ہے اور ایک فقر کا لباس ہے۔ فخر اور فقر بہت فرق ہے، جو کہ لباس فخر ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور جو لباس فقر ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا فقر کا، فقیری کا لباس کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ لباس جس سے تکبر پیدا نہ ہو، ہر وہ لباس جس سے تکبر پیدا نہ ہو۔ تو فرمایا اگر چیچڑے پہن کے، پرانے کپڑے پہن کے اس سے تکبر پیدا ہو، فرمایا اس سے بہتر ہے کہ فخر کا لباس پہن لے۔ اور فرمایا اگر فخر کا لباس پہن کے تکبر پیدا ہو تو فرمایا اس سے بہتر ہے کہ فقر کا لباس پہن لے۔ انسان اپنے اندر جو کچھ ہوتا ہے، بھئی یہ کس نے بند نہیں کیا، کسی نے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مدثر۔ انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے نا، لباس اس کو ظاہر کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو خود سنبھالنی پڑتی ہیں، اس کے لیے اسے کوئی سہارا ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ایک کثرت سلام، کثرت سلام، دوسرا کثرت طعام، کسی کو کھانے پینے کی فراوانی مل جائے، کثرت طعام، کھانے پینے کی فراوانی مل جائے، معاشی خوشحالی جسے کہتے ہیں، روزگار کی تنگی نہ ہو، نعمتوں اور چیزوں میں فراوانی ہو، کھانے پینے کی چیزوں میں جس کو فراوانی مل جائے، وہیں احتیاط کی اصل ضرورت ہے۔ یا تو اس کا من تمے کی طرف نہ چلا جائے، تما کی طرف اس کا من نہ چلا جائے، یا پر خطرہ یہ ہے کہ یہ کثرت، کھانے پینے کی کثرت، اسے گناہوں کی طرف مبتلا نہ کر دے۔ اور کثرت سلام، کہ جس شخص کو لوگ سلام زیادہ کرتے ہیں، جس شخص کو لوگ سلام زیادہ کرتے ہیں، وہ شخص بھی ہمیشہ خطرے میں ہے، کیونکہ اچھے خاصے لوگ سلام کی کثرت سے بگڑ یوں جاتے ہیں، وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہے، اور جس وقت انسان یہ سمجھے کہ میری کوئی حیثیت ہے، اسی وقت وہ اللہ کے ہاں بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ کثرت طعام اور کثرت سلام، دو چیزیں۔ اور تیسری چیز، اچھی پوشاک۔ اور چوتھی چیز، خستہ پوشاک، یہ بھی خطرے کی علامت ہے۔ پٹے پرانے کپڑے ہیں، پٹا پرانا لباس ہے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ دانستہ قمیص اور رنگ کی پہنتا تھا، شلوار اور رنگ کی، پھر سردیوں میں اس کے پاس جرسیاں اچھی تھیں، وہ ڈبل قمیص پہنتا تھا، نیچے اوپر سفید، نیچے رنگین قمیص کسی سے لی ہوئی۔ بقول ایک اللہ والے کے، سوال صرف کال سے نہیں ہوتا، حال سے بھی ہوتا ہے۔ سوال صرف کال سے نہیں ہوتا، کال سے، یعنی زبان سے سوال نہیں، بعض اوقات حال ایسا بنا لیا کہ سوال کی شکل بن جائے، حال ایسا بنا لیا کہ سوال کی شکل بن جائے۔ سوال صرف کال سے نہیں ہے، حال سے بھی ہوتا ہے۔ اوپر قمیص اور، تیسری قمیص اور، دیکھنے والے نے دیکھا، جوتیاں پھٹی پرانی، دیکھنے والے نے حالت دیکھی، حالت میں خستگی ہے، لباس میں خستگی ہے۔ یہ حال سے دراصل سوال کا انداز ہے، حال سے سوال ہے، ایک ایک کال سے سوال، اللہ کے واسطے دے دو، میں ضرورت مند ہوں. یہ کال سے سوال ہے، کال کال سے ہے، کال منہ کا بول. ایک کال سے سوال ہے، ایک حال سے سوال ہے. یہ حال سے سوال ہے، پھر حال سے سوال خستگی لباس کی، پرانا بوسیدہ لباس، پھٹا پرانا لباس، یا میلا کچیلا لباس، یا ایسا لباس جس کے اندر محسوس ہو کہ غربت تنگ دستی ہے. ایسے لباس کو پہن کے بعض اوقات تکبر اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے خود. ہاں، اس دن ہمارے ایک جوان نے پگڑی پہنی ہوئی تھی، میں نے اس کی پگڑی اتروا لی. ہمارا کارکن ہے، پگڑی پہنی ہوئی تھی، میں نے اس کے پگڑی اتار دو. آپ کہیں گے یہ کیسا دیوان ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ کتنے سال تک میرے والد نے مجھے زلفیں نہیں رکھنے دی اور پگڑی نہیں پہننے دی. ہاں، زلفیں نہیں رکھنے دی اور پگڑی نہیں پہننے دی، کہ یہ تیری ابھی عمر نہیں ہے پگڑی پہننے کی، تو خود بخود خود ساختہ بزرگ بن جائے گا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے گا، اور یہی تیری زوال کی علامت ہے. یہی تیرے زوال کی علامت. خستہ لباس، خستہ لباس، اس لباس کے اندر ایک تکبر ہوتا ہے. ہاں، وہ جو اپنے دل کی دنیا کو اللہ سے سمجھوا لیں، اللہ سے منا لیں، یا اللہ اس دل کے اندر تکبر کا خاتمہ تیرے امر سے ہی ہوگا، تیری چاہ سے ہوگا. جس کو شیخ کامل کا تعلق مل جائے اور شیخ کامل اس کی قدم قدم پہ اصلاح کرے، ڈانٹ کے ذریعے، تنبیہ کے ذریعے، ٹوک کے ذریعے اس کی اصلاح کرے، وہ پھر لباس خستہ پہنے یا بہترین پوشاک پہنے، وہ دونوں حالوں میں ایک حال میں رہے گا. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مائی بچہ چھوڑ گئی، یہ درویش ہیں، اللہ سکھائیں گے. بہت عرصے کے بعد آئی نا، تو دیکھا کہ شیخ جو ہیں بھنا ہوا مرغ کھا رہے، بچہ جلی ہوئی روٹی اور نمک مرچ کھلا ہوا وہ کھا رہا. تو کہنے لگی، ایسے اللہ والے ہوتے ہیں. چل بچہ گھر چل، یہ تو دنیا دار پی رہے ہیں. تو شیخ نے فرمایا، چلتے چلتے ایک سبق ہم سے لیتے جانا، ہم بھی اسی مرچ نمک سے ہم نے اپنا سبق طے کیا تھا، منزل شروع کی تھی، اور آئے ہیں مرغ کے اوپر. اب ہمارے لیے مرغ کے ذائقے اور مرچ نمک کے ذائقے برابر ہو گئے ہیں. اب اللہ پاک کا قرب اتنا ملا ہے، ہر ذائقے میں اللہ نظر آتا ہے. اور اگر اس کو پہلے دن یہ مرغ دے دیا، یہ تو اسی میں کھو کے رہ جائے گا. تو پیر علی ہجویج رحمت اللہ علیہ نے آج جو لباس کو پیش کیا، آخر میں انہوں نے ایک بات فرمائی نا، انہوں نے کہا جو سفید پیرہن میں بجا لاتے ہیں محمد بن زکریا، وہ جو انہوں نے سفید بہترین لباس پہنا ہوا ہے، ان کی فقیری اسی میں ہے. ان کی فقیری اسی میں ہے، جو سفید بہترین لباس پہنا ہوا ہے نا، ان کی فقیری اسی میں ہے. ایک لباس ایسا ہے جو بالکل خستہ ہے، پرانا ہے، اس پہ پیمنٹ لگے ہوئے ہیں، وہ پہنا. اور ایک اور خطرے کا، یہ خطرے کا لباس ہے اس کے لیے جس کے دل کو کسی شیخ نے اپنی ٹھوکروں سے اس کے دل کی اصلاح نہیں کی، یہ میں اپنی طرف، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، ٹھوکروں سے ٹھوکریں میرے لفظ نہیں ہیں، یہ بہت بڑے محدث بہت بڑے اللہ والے کے الفاظ عرض کر رہا ہوں، اور میں وہ ڈانٹ کی ٹھوکریں ہیں، تنبیہ کی ٹھوکریں ہیں، اصلاح کی ٹھوکریں ہیں اور اطلاع کی ٹھوکریں ہیں، کسی چیز کے بارے میں اطلاع کر دینا کہ آپ میرا ایسا کر لیں، یہ بھی اطلاع ہے، اصلاح۔ تو پوچھا یہ ٹھوکریں کیسے نصیب ہوتی ہیں؟ کہا سوائے صحبت کے اور کہیں نصیب نہیں ہوتی، صحبت کے علاوہ کہیں میسر نہیں ہے۔ جتنا قرب حاصل کرے گا اور قرب میں ادب ہوگا اور طلب ہوگی، اتنا یہ چیزیں نصیب ہوں گی۔ پھر یہ جیسا لباس بھی پہنے گا، پھر یہ مرغ کھائے گا یا جلی روٹی کھائے گا، اس کے دونوں برابر ہوں گے۔ اس کے دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اگر یہ لباس یہ پہنے گا، بوسیدہ لباس، تو خطرے کا لباس ہے یہ، اس کی دل کی دنیا اگر بنی ہوئی نہیں ہے تو، اور پھر اگر لباس پوشاک اچھی پہنے گا تو بھی خطرے کا ہے کہ ایسے لوگ جن کو یہ پوشاک میسر نہیں، ان کے بارے میں اچھا خاصا دل کے اندر اس کی حقارت آ جائے گی، کمی آ جائے گی، اور اس کا دل متکبر ہو جائے گا، متکبر ہو جائے، نقصان چلا گیا۔ تو میں نے عرض کیا کثرت تام، کثرت تام اور کثرت سلام، ٹھیک ہے، یہ عرض کیا میں نے۔ اور دوسری چیز میں نے عرض کی ہے کہ خستہ لباس، بالکل جس کو پیمت لگے ہوئے، ایسا لباس جس کے اندر خستگی ہو، پیمت لگے ہوئے، اس میں بھی خطرہ ہے۔ اور اگر اس کا دل بنا ہوا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے۔ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ سے نے کسی سے پوچھا، انہوں نے کسی سے پوچھا کہ میرا دل بہتر کیسے ہو؟ فرمایا دل کو لے ایک تخت پہ رکھ، سر پہ لے کے نا بازار پہ چڑھ کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ جا، اگر کوئی تیرے دل پہ اعتراض نہ کرے تو سمجھنے دل ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ پرانا خستہ پیمند لگا ہوا لباس پہن اور لوگوں کے درمیان رہے، اگر تو تیرے اندر اپنے احساس کم تری پیدا ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، پرانا لباس ہے، معاشرے کا گھٹیا انسان بن جاؤں گا، دیکھو بھی میں اونگنے نہیں دوں گا، اجاز تم اونگ رہے ہو، میں اونگنے نہیں دوں گا۔ آپ کو میں نے پہلے کہا ہے کہ پیر علیہ جوئی رحمت اللہ علیہ کی حلقہ کاشف الماجوب میں جلال اور سختی ہوتی ہے، یا میں نام لے کے کہوں گا کھڑے ہو جاؤ، ورنہ اٹھا کے مجلس سے باہر بھیج دوں گا۔ اونگنے والے بندے تنبیہ کر لیں ابھی سے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے محفل میں تین چار حبشی ادھر کھڑے ہوتے تھے، جو اونگتا تھا امام صاحب اشارہ کرتے تھے، ٹانگوں سے پکڑ کے اٹھا کے باہر پھینکتے تھے۔ ہاں میں کتابوں میں بتا رہا ہوں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی، امام مالک مسجد نبوی شریف روزہ اتھر کے ساتھ محفل لگتی تھی، تین چار طاقتور حبشی کھڑے ہوتے تھے، جو بندہ بھی محفل کی کوئی تھوڑی بہت ایسی اوپر نیچے کرتا اشارہ کرتے تھے، پکڑ گھسیٹ کے باہر پھینک دیتے تھے، خود چاہے وہ جتنا بڑا بھی حکیم طارق کیوں نہ ہو۔ تو کوئی محفلیں رخصت کی ہوتی ہیں، کوئی محفلیں عظیمت کی ہوتی ہیں۔ یہ درس کی جو محفل ہے اس میں کوئی رو رہا، کوئی سو رہا، کوئی کیا کر رہا، عرض کرتا ہے تم بھائی جاگتے رہو، تنبیہ نہیں کرتا، لیکن حلقہ کشف الماجوب میں یا نہ اونگنا ہے نہ سونا ہے، یا تو کیا کو چوبند بیٹھنا۔ تو پتا کیا عرض کر رہا تھا، کہاں سے میرا موضوع ٹوٹا تھا، خدشہ لباس پہن کے لوگوں میں رہنا اور دل کی کیفیت کو پرکھنا، دل مطمئن ہے، نہ اس نے دل نے ذلت محسوس کی ہے نہ عزت محسوس کی ہے، عزت سے مراد متکبر نہیں ہوا، اس لباس میں بھی متکبر۔ ہاں آپ کہیں گے کیسے، دل کہتا ہے کہ لوگ کہیں گے واہ سبحان اللہ بڑا فتح کو کیسی عاجزی ہے، کیسی عاجزی ہے، میں مطلب لباس سب کچھ موجود ہے، مال ہے، چیزیں ہیں، اچھا لباس ہے، لیکن پھر بھی پیمند لگا لباس پہن رہے ہیں، بڑی عاجزی ہے. ہاں دل نے نہ عزت کو نہ ذلت کو، ان چیزوں سے دل اگر بری ہو گیا، جیسے کہتے ہیں نا تعریف اور تنقید جب برابر ہو جائے بندہ تب کام کر سکتا ہے، اور اسی طرح بہترین پوشاک جب پہنے، پوشاک بہترین پہنے، اور پھر یہ پھر بھی دل جو ہے اس بات سے کہ میرا لباس بہت اونچا ہے، اگر ہو جائے تو پھر یہ لباس نہیں ہے، یہ جہنم کا لباس ہے، یہ جہنم کا لباس ہے. یہ چیز کیسے دل سے اندر آتی ہے، یہ فقراء کی صحبت سے یہ بات ملتی ہے، اور صحبت سے مراد صحبت مسلسل. آپ کا جسم کا جو 70% حصہ ہے نا، یہ جو ہے مائع ہے، مائع لیکوڈ ہے. آپ اپنے جسم کے گوشت، خون، ان جسم کے حصے کو دیکھیں تو ہڈیاں کتنی فیصد ہے، یہ کتنے فیصد ہے، 70% حصہ جو ہے آپ کا جسم کا یہ لیکوڈ ہے نا. آپ ہڈیوں کا وزن کریں جسم کی، ران کی ہڈیاں، کھوپڑی کی ہڈیاں، پسلی کی ہڈیاں، یہ اور پورے جسم کا حسب وزن کریں تو آپ کا 3 حصے لیکوڈ ہے اور 1 حصہ جو ہے وہ سالڈ ہے، سخت ہے. ایسے اچھا یہ لیکوڈ کا ایک مزاج ہے، مائع چیز کا ایک مزاج ہے، یہ سردی میں سکڑ جاتی ہے اور گرمی میں پھیل جاتی ہے. ہڈی کو فریج میں رکھ دو، ہڈی ہڈی رہے گی، لیکن پانی کو فریج میں رکھ دو، پانی پانی نہیں رہے گا، برف بن جائے گا. یہ اللہ والے کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ کے وقت گزارو، وقت گزارو، وقت گزارو، وقت گزارو؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارا 70% حصہ تو بنا ہوا ہے لیکوڈ سے، مائع سے. اب یہ وہاں کے ماحول پہ، اس کو ماحول جو ہے اس کو متاثر کرتا ہے. فریج کا ماحول نے اس کو متاثر کیا، پانی کو کیا متاثر کیا، بڑا بنا دیا. ہڈی کو تو متاثر کیا ہی نہیں. ہاں ہڈی کے اندر ایک مائع ہوتا ہے، مغز ہوتا ہے، مک ہوتی ہے، اس کو متاثر کر دیتا ہے، وہ جم جاتی ہے، ہڈی ویسی کی ویسی پڑی رہتی ہے. یہ جو فرماتے ہیں نا کہ ہمارے پاس آ کے رہو، مسلسل صحبت میں رہو، آتے رہو، تعلق رکھو، یہ اس فریج کی مثال ہے. انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اسے جیسا ماحول مل جائے اپنی شکل بھی ویسی ڈھال لیتا ہے، اپنی عقل بھی ویسی ڈھال لیتا ہے، اپنی باتیں بھی ویسی کر لیتا ہے، اپنی گفتگو بھی ویسی کر لیتا ہے، اپنی سوچیں بھی ویسی بنا لیتا ہے، ویسی کی ویسی کر لیتا. کل میں رات فون سن رہا تھا، جو ہفتے کے دن میں فون سنتا ہوں دنیا کے، تو کینیڈا سے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ درس سے پہلے جو ہے میں پاکستان سے آیا تھا، 16 سال ہو گئے، تو کسی نے آپ کا درس کا بتا دیا، کچھ میری مسائل تھے تو میں نے جو ہے وہ درس سنا، تو درس سنا تو کہنے لگے کہ بس مجھے احساس ہوا کہ میں تو جانور ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ جانور جو ہے وہ کہنے لگے آپ کے درس میں سنی تھی ایک بات کہ بکری کو گھاس دکھاؤ تو بکری قریب آ جاتی ہے، ڈنڈا دکھاؤ تو بھاگ جاتی ہے. تو میں تو جانور ہوں، آپ نے مجھے جو دین کو، جس انداز سے آپ نے دین کو سمجھایا، کہنے لگے یہ انداز مجھے اچھا لگا، واقعات کے انداز سے. کہنے لگے آپ نا گرو ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے آپ ہمیں دین کے، دنیا کے فائدے بتا کے دین پہ لاتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کو ہی سمجھتے ہیں، دنیا کو ہی بولتے ہیں، ہمیں دنیا کے علاوہ سمجھ نہیں آتی، ہم بھاگ پڑتے ہیں اس عمل کو کریں گے ہمارا دنیا کا یہ کام بنتا. کہنے لگا دنیا کا کام بنتے بنتے دین کا بھی ساتھ بن جاتا ہے. کہنے لگے آپ کوئی بڑے گرو ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں، اللہ نے یہ ترتیب دل میں ڈال دی ہے، ہمارے ذہن میں کوئی پالیسی تو ہے ہی نہیں. یہ اندر کا من ایسے نہیں بنتا، بنتے بنتے بنتا ہے، بنتے بنتے بنتے. کیوں کہتے ہیں اطلاع دیں اطلاع دیں اطلاع دیں، اپنے شیخ کو اپنے احوال بتائیں بتائیں بتائیں. حتیٰ کہ میرے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، اچھے نہ بتاؤ لیکن برے ضرور بتاؤ. پھر اس کی مثال دیتے تھے، فرماتے تھے یہ بتاؤ کہ معالج کو جا کے، حکیم ڈاکٹر کو جا کے اپنی صحت کے مسئلے بتاتے ہو، میں یہ ٹھیک ہوں یہ ٹھیک ہوں. کہتے بھائی میرے پاس کیا کرنے آئے، تو اسے اپنے برے حالات بتاتے ہو معالج کو یا اچھے حالات بتاتے ہو؟ برے حالات، یہ درد ہے یہ تکلیف ہے یہ غم ہے، یہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، یہ کھانا یہ ہے، یہ پینا یہ ہے، یہ سونا یہ ہے، ایسے ہے نا، یا اچھے حالات بتاتے ہو برے بتاتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں، اپنے پیر کو اچھے حالات کہ میں خواب میں یہ دیکھا، ایک فلاں ہستی تھی میں نے خواب میں دیکھا، پھر میں جا رہا تھا، پھر اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا. اپنی کمیاں نہیں بتاتے. اس کی ایک وجہ یہ ہے، ہمارے پیش نظر اصلاح جو ہے وہ اس کو فیصلہ ہی نہیں کیا. بس زندگی جیسے گزر رہی ہے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے. جس دن اس کا فیصلہ کریں گے نا، اس دن جو ہے وہ خیروں کے نظام چلیں گے. جس دن اس کا فیصلہ کریں گے، جس دن اس کا فیصلہ کریں گے. جب فیصلہ کرتا ہے بندہ، میرے پاس لوگ لسٹ بنا کے لے آتے ہیں کہ جی آپ کے پاس شاید وقت تھوڑا ہو تو ہماری یہ بیماریاں ہیں، آپ ذرا یہ دیکھنے کہ ان بیماریوں کا اصلاح ہو جائے ہماری، یہ ہم میں یہ تکلیفیں ہیں، یہ میرے مسائل ہیں، میں ان مسائل میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں. پھر اطلاع دے گا، ورنہ کہتے رہیں گے کہ اپنے احوال کی اطلاع دے دیں، آپ کا ذکر ہو رہا نہیں ہو رہا، ہرگز نہیں بتائے گا. صحت مند آدمی ہو اگر اسے کہیں بھی اپنی بیماری کا بتاؤ، آپ کو حیران ہو کے یوں دیکھے گا، غور سے کہ اس کا دماغ لگتا خراب ہو گیا. اور اگر بیمار آدمی ہو، بیمار آدمی ہو اور اس کا کہا جائے تو وہ ہمدردی سمجھے گا، کیا حال ہے، کیا بیماری ہے، خیریت ہے، کیا تکلیف ہے. وہ کہے گا کوئی تو مجھے پوچھنے والا ہے یا نہیں ہے. خواجہ غلام فرید صاحب آپ سو رہے ہیں، تو وہ کہے گا چلو کوئی تو مجھے پوچھنے والا ہے، کیا خیال ہے، پوچھنے ہے نا. ہم مریض بنیں گے روحانی تو پھر اپنے احوال بتائیں گے، اور اگر پوچھیں گے حال تو اس کو اپنی ہمدردی سمجھیں گے. اگر روحانی مریض نہیں بنیں گے تو کوئی حال پوچھے گا بھی صحیح اسے اپنی توہین سمجھے گا. میں نے کئی طرح تجربہ کیا یہ. ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، میں نے ان سے کہا اپنے احوال دیا کریں، آپ کا ذکر ہو رہا، کیا ہو رہا، کس طرح ہو رہا. میں نے کہا ایک دوسرے کا مل جل کے ساتھ دیں، ہم میں بھی محتاج ہوں، سارے محتاج ہیں، ہم ایک دوسرے کا مل جل کے ساتھ دیں. میں نے ان سے یہ عرض کیا. تو ایک دفعہ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا اتنا عرصہ ہوا آپ نے کوئی احوال ہی نہیں دیے. کچھ دنوں کے بعد مجھے رکا دیا، کہنے لگے جی آپ جب بھی میرے احوال کا پوچھتے ہیں تو مجھے توہین سی محسوس ہوتی ہے. اچھا میں نے کہا، میں نے ویسے اس وقت رکا پڑا نا، تو مختصر سے الفاظ تھے ایسے. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں اندر نہیں پوچھوں گا، آپ آتے رہیے گا. بس اس دن سے فقیر کی توجہ سے ہٹی، بندے کا پتہ کٹ گیا، پتہ نہیں کون ہے. احوال دینا ہماری ضرورت ہے،
کیس ہسٹری کسی کہتے ہیں؟ کیس ہسٹری کسے کہتے ہیں؟ مرض معالج کو کیس ہسٹری کہتے ہیں نا، کسے کہتے ہیں؟ یہ حوالے تو ہیں، اور کیا ہے؟ اطلاع شیخ، شیخ کو اپنے احوال کی اطلاع دینا، یہ روحانیت اور ولایت کے قدموں میں سے دوسرا قدم ہے. پہلا قدم داخل ہونا ہے اور دوسرا قدم اطلاع دینا ہے. جیسے مسلمان ہونے، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی جو چیز لازم ہے وہ نماز ہے، اس طرح کسی فقیر سے بیعت ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے بیعت، اور اس کے بعد دوسری. بعض فرماتے ہیں خود بیعت ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز اطلاع ہے، اور اطلاع کے لیے جواب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں جتنی دیر میں وہ خط پڑھیں گے اتنی دیر میں بھی تو توجہ نصیب ہو جائے گی، یہ بھی خوش قسمتی ہے. تو پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں جو کشف الوجوب میں سبق دیا ہے، جو آج ہم نے پڑھا ہے، وہ لباس ظاہری کا سبق ہے کہ ظاہری لباس کیسا ہونا چاہیے. اور پھر اگر ظاہری لباس فخر کا ہو، اچھا ہو تو اس میں فخر نہ ہو، خستہ ہو تو اس میں بھی فخر بھی نہ ہو اور احساس کمتری بھی نہ ہو. اس میں بھی یہی کیفیت ہو. پھر جب انسان کے اندر کی کیفیتیں اطلاع دے دے کے انسان کے اندر کی کیفیتیں ایسی ہو جاتی ہیں. ایک شخص تھے، ان کا نام محمد اسماعیل تھا، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے صحبت یافتہ تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اکثر آ کے بیٹھتے تھے. ان کا نام محمد اسماعیل تھا. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کوئی نیک صالح ساتھی مل جائے، شادی ہو جائے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مشورے سے ایک نیک صالح خاتون سے شادی ہو گئی. اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام محمد رکھا. لیکن کچھ ہی سالوں کے بعد شیخ کا انتقال ہو گیا، اسماعیل صاحب کا انتقال ہو گیا. بہت مالدار تھے، بہت ورثہ ترکہ چھوڑا. ماں نے بیٹے کی بہت توجہ کی، لیکن پتہ چلا کہ بیٹا جو ہے ان کا نابینا ہو گیا. ایک شوہر کی جدائی کا غم عالم جوانی میں، ایک شوہر کی ایک نشانی تھی جو کہ جس میں شوہر کا عکس نظر آتا تھا، اس کی محبت اور اس کی رفاقت، لیکن وہ بھی نابینا ہو گیا. مال بھی ہے، دولت بھی ہے، چیزیں بھی ہیں. اب یہ بیٹا ہی ساری زندگی کی پونچی تھی، وہ نابینا ہو گیا. اب اس کی بینائی کا واحد حل جو سوچا وہ دعا سوچی. اس اللہ کی بندی نے دن رات دعا کرنا شروع کر دی. وہ کیسے دعا ہوگی؟ غموں کے ماروں کی دعاؤں کے اندر طاقت کیا ہوگی، تاثیر کیا ہوگی، اور وہ دعا کیسی ہوگی؟ اس کو سوچیں. بس دعائیں کرنا شروع کر دی. دعا کرتی رہی کرتی رہی. ایک رات اس اللہ کی بندی نے خواب دیکھا، اور خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ تیری کثرت دعا نے، اللہ جل شانہ نے تیرے بیٹے کے بارے میں فیصلہ کر دیا اور تیرا بیٹا بینا ہو گیا. اور اس کی نابینائی یعنی اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. ماں جو اٹھی دیکھا تو ساتھ لیٹا ہوا بیٹا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھی. دعا کے اندر کی طاقت اور کثرت نے یہ کام دکھایا کہ پھر اللہ جل شانہ نے اس بیٹے کو وہ بینائی عطا فرمائی کہ وہ بیٹا ایک وقت کا عظیم انسان بنا اور اس کا نام قیامت تک کے لیے صدا رہا اور رہے گا، اور اس کو اللہ نے وہ آنکھیں عطا فرمائی جن آنکھوں سے اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پڑھا، پرکھا، لکھا اور امت تک پہنچایا۔ اس بندے کا نام محمد بن اسماعیل البخاری، جسے امام بخاری کہتے ہیں۔ وہ شخص تھے دعاؤں کی طاقت اور دعاؤں کی تاثیر۔ دعا کے اندر سب کچھ مل جاتا ہے اگر کرنے والا ہو، لیکن بقول کہ دعا کسی مانگنے والے سے سیکھ لے، دعا بھی سیکھنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے پھر بات وہی ہے، اطلاع جو ہے وہیں آ کے رک جاتی ہے بات۔ اطلاع جو ہے وہیں آ کے بات ٹھہر جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک سفر میں تھے، ایک جگہ رات پڑ گئی، فرمایا اپنا تعارف نہ کراؤں، صاحب شہرت ہوں، ایک مسجد میں قیام کر لوں۔ تو مسجد کے خادم نے کہا جی یہاں آپ قیام نہیں کر سکتے، انہیں میں مسافر ہوں، مسجد میں قیام کر لوں گا۔ فرمایا نہیں، یہاں تم آپ قیام نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا مسجد کے دروازے پہ، اس نے کہا یہاں بھی آپ قیام نہیں کر سکتے۔ ساتھ ایک نان بائی کی دکان تھی، اس نے کہا کوئی پردیسی مسافر ہے، انہوں نے کہا جی آپ میرے ہاں قیام کر لیں، ایک رات گزارنی ہے تو میرے ہاں گزار لیں۔ انہوں نے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے مسلسل استغفار کرتا ہے، جب بھی کوئی کام کرتا ہے مسلسل استغفار کرتا ہے۔ تو پوچھا کہ تیرا عمل بہت اونچا عمل ہے، اس عمل سے کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ ہر قدم پہ استغفار کرتا ہے۔ اس نے کہا جی میں کسی اللہ والے کی صحبت میں چار دن جا کے رہا تھا، ان سے بیعت ہوا، پھر انہوں نے فرمایا کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہو، بس وہاں سے یہ تحفہ موتی ملا ہے مجھے، اور تو میں زیادہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں، بس میں ہر کام میں استغفار کرتا ہوں، ہر کام میں استغفار کرتا ہوں۔ اور میں جو چاہتا ہوں اللہ میرے کام کر دیتا ہے، اور میری ہر منزل پوری ہو جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ والے کی صحبت میں رہا میں جاتے، انہوں نے میرا ظاہری لباس ٹھیک کر دیا، ظاہری لباس، یہ جو ظاہری لباس ہے نا جس کا آج ہم کشف المعجوم میں تذکرہ پڑھ رہے ہیں، یہ فقیروں کے ہاں انسان کا ظاہری لباس درست ہوتا ہے۔ ہم ظاہری لباس سے مراد چہرہ، مورا، کپڑے، لباس، یہ بھی اس سے مراد ہے، اصل ظاہری لباس ایک اور بھی ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے بس وہاں سے استغفار سیکھا، میں سارا دن پڑھتا رہتا ہوں، ہاں بس ایک دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی، میری سب دعائیں پوری ہو گئی ہیں، میں امام احمد بن حنبل سے ملاقات چاہتا ہوں، وہ بڑے اونچے آدمی ہیں، آج تک یہ دو جو دعا مانگی ہے استغفار کرتا ہوں، میری ہر دعا پوری ہوئی ہے، ایک پوری نہیں ہوئی، وہ بھی ہو جائے گی۔ تو فرمانے لگے بھائی یہ تیری استغفار کی برکت ہے کہ میرا نام احمد بن حنبل ہے، اور اللہ پاک نے تیری ہی ملاقات کے لیے مجھے بھیجا ہے اور ادھر سے انکار کروایا ہے اور تو نے بٹھایا، لے مجھ سے مل لے۔ تو کہیں سے دعا مانگنا بندہ سیکھے تو صحیح۔ کسی نے پوچھا قبولیت جو ہے وہ کیسے ملتی ہے، کسی نے پوچھا کہ قبولیت کیسے ملتی ہے دعاؤں کی قبولیت، فرمایا دو چیزوں میں ہے دعاؤں کی قبولیت، ایک خدمت میں ہے، ایک صحبت میں ہے۔ کسی فقیر کی صحبت میں چار دن ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں گزارے تو گزارتے گزارتے کوئی لفظ مل جائے گا، کوئی اسم اعظم مل جائے گا، یا کوئی دعا کا طریقہ مل جائے گا، یہ تو صحبت ہوئی۔ یا خدمت ہے، یا مرشد کی خدمت ہے، یا والدین کی خدمت ہے، یا کسی غریب کی خدمت ہے۔ فرمایا قبولیت کے دو چیزیں ہیں، قبولیت کے دو معیار ہیں، ایک خدمت اور ایک صحبت۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا، یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں قصائی ہوگا، وہ فلاں علاقے میں رہتا ہے۔ یا اللہ اچھا، یا اللہ مجھے بتا دے، میں اس کو دیکھ تو لوں۔ اللہ پاک نے راہیں سجھائی، تشریف لے گئے، سفر کرتے کرتے ایک قصائی ہے، گوشت بیچتا رہا، گوشت بک گیا تو اٹھا، تھوڑا سا گوشت ساتھ اپنے تھیلے میں رکھا، چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسافر ہوں، آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، پردیسی ہوں، میں آ جائیں، جو اللہ مجھے کھلاتا ہے وہ آپ کو بھی کھلا دے گا۔ تو فرمایا کہ اس کے ہاں گئے، اس کا عمل دیکھتے رہے کہ کون سا عمل اس کا مقبولیت کا ہے۔ میری حضرت ایک بات فرماتے تھے، بعض اوقات میرے کچھ ساتھی فرماتے ہیں فلاں کو سفر میں، میں نے کہا وہ قابل نہیں ہے سفر کے، بھائی اونگو نا بھائی واجد، تم رات کو 7 گھنٹے سوئے ہوگے، میں تقریباً 2.5-3 گھنٹے سویا ہوں، اور یہ آج کی ترتیب نہیں ہے، نیند سے میرا تعلق برسوں سے نہیں ہے، اور بعض اوقات سوتا ہوں تو نہیں سوتا، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، کہاں ہوتا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے سفر میں، میں نے کہا سفر کے قابل نہیں ہے، میرے ساتھی ہیں راشد شمسی صاحب، میرے اولین میزبان ہیں، اللہ ان کو جزا خیر دے، مخلص ساتھی ہیں، اب بھی میں میرے گھر والے نہ ہوں تو روٹی ان کے گھر سے کھاتا ہوں، حالانکہ میاں صاحب بیٹھے ہیں، اللہ ان کو جزا خیر دے، میرے مخلص ساتھی اور بھی، میں کہتا ہوں یار فرانا یار ہے، روٹی تو ان کے گھر سے مانگ کے کھاتا ہوں، اب بھی وہ یہ ساتھ تھے، عمرے پہ گیا غالباً سن 2000 کی بات ہے، غالباً ایک صاحب نئے بیعت ہوئے، وہ کہنے لگے کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، میں نے ان سے عرض کیا ان کو نہ لے چلے، انہوں نے اصرار کیا، میں جو خاموش ہو گیا۔ احرام باندھا ہوا باب عبدالعزیز میں ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو وہیں کچھ ایسی چیزیں محسوس ہوئیں جو انسانی عقل سے ماورا، ایسی چیزیں اسے محسوس ہوئیں جو کہ انسانی عقل سے ماورا۔ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی بس ٹھیک ہے ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں، اللہ کا گھر ہے یہاں، عجائبات ہی عجائبات ہوتے ہیں، مظاہر ہی مظاہر ہوتے ہیں، قدرت کے کمالات ہی کمالات ہوتے ہیں۔ برتن تو چھوٹا تھا، برتن میں وہ چیز آ نہ سکی۔ کہنے لگے یہ کیا تھا؟ اب میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اب اصرار کر رہے تھے اور حافظ عمران صاحب بھی اصرار کر رہے تھے، نہیں ان کو ساتھ لے جائیں، میں کہا اب لو ان کو خود سنبھالو۔ وہاں سے ہم مدینہ منورہ چلے گئے، لیکن ان کو قرار نہ آیا۔ آخر کر کہنے لگے جی مجھے اجازت دیں، میں واپس جاتا ہوں۔ ہمارے ساتھی راشد صاحب کو اللہ جزا خیر دے، میں نے عرض کیا یہ جدہ میں، مدینہ سے جدہ چھوڑ کے آئے، مکہ مکرمہ سے تو گھنٹے کا سفر ہے، وہاں تو بہت دور ہے، ان کو چھوڑا ہے واپس آ گئے۔ کیونکہ کائنات کے رازوں میں سے ایک راز کو دیکھا تھا، سنبھال سکے نا، یہاں آ کے پھر فوت ہو گئے، ہونا یہی تھا۔ اب یہ بات بھی آپ کی عقل میں نہیں آئے گی، یہ کیا کر گیا اور کیا کہہ گیا، یہ دیوانہ کیسی باتیں کر گیا۔ وہ جو میرے ساتھ ساتھی تھا راشد صاحب، اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، اس کا برتن تھا وہ سہ گیا، وہ نہ سہ سکا۔ تو بعض اوقات وہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کے ساتھ ایک بندہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، حضرت سو رہے تھے، اس نے اٹھ کے تہجد پڑھی اور صبح جو ہے کہنے لگا یہ مرشد کیسے ہیں جو تہجد ہی نہیں پڑھتے۔ حضرت ہر بندے کو اپنے ساتھ سفر میں نہیں رکھتے تھے۔ حضرت نے فرمایا اسے، بھائی جانے سے پہلے چلو ہماری ایک بات سنتا جا، سفر میں تو فرض بھی اللہ آدھے کر دیتا ہے۔ فرض وہ چیز ہے جو موت سے پہلے شعور میں حالت کی کیفیت میں ہے، وہاں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں اشاروں سے، بیٹھ کے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے، پھر اشاروں سے۔ فرض ہے، سفر تو ایسی چیز ہے، اللہ فرض بھی تو کر دیتا ہے اور سنتوں کو نفلوں کا درجہ دے دیتا ہے۔ اگر میں نے نہیں پڑھے تہجد سفر میں تو میں اللہ کا مجرم نہیں ہوں، اس کے رسول کا مجرم نہیں ہوں، لیکن تیرے علم کی کمی اور وسعت قلبی نہیں تھی، دل کا برتن چھوٹا تھا، تو نے مجھ پہ فتویٰ لگا دیا۔ سفر میں ہر بندہ کہاں چل سکتا ہے، اس لیے بڑے بزرگ تربیت یافتہ پرانے خدام تربیت ان کو ساتھ رکھتے تھے۔ علم ہوتا نہیں ہے، علم ہوتا نہیں۔ میں اس دن تسبیح خانے میں گیا پرسوں، وہاں یہ گندلے ہوتی ہیں، ساگ ہوتا ہے، ساگ، وہ ساگ جو ہے نا تسبیح خانے میں لگایا ہوا ہے، وہ مالی توڑ رہا تھا، تو میں نے اٹھا کے وہ کھایا، تو میں کھڑے ہو کے کھا رہا تھا، میں نے کہا بھائی فتویٰ نہ لگا دینا، پھل یا سبزی تھوڑی سی کھڑے ہو کے کھا سکتے ہیں۔ مجھے پتا ہے معلومات کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، کیونکہ ہمارے پاس علم ہے اخبار والا، ہم نے اخبار پڑھنی ہے نا، اور دین کی کتاب تو پڑھنی نہیں ہے۔ پھر کسی اللہ والے کے ساتھ، یا میں اللہ والا تو نہیں ہوں، میں کسی اللہ والے کا غلام ہوں، پھر کسی کے ساتھ لگ گئے، پھر دیکھا کہنے لگے تو کھڑے کو کھا رہے ہیں، ہمیں کہتے ہیں بیٹھ کے کھاؤ۔ یہ میں نے وضاحت نہیں کی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی، آپ مسجد میں تھے، ام المومنین ملنے آئی، آپ انہیں روانہ کرنے آئے، رات کا اندھیرا تھا، صحابی دور سے دیکھا، آپ نے بلا کے فرمایا بھائی میری یہ بیوی ہے۔ اللہ اکبر، نبی، گناہ تو گناہ، معصوم عن الخطا، اللہ کے نبی وضاحت فرما رہے ہیں اس بندے کو کہ کہیں یہ بدگمانی میں مبتلا ہونا جائے، بلایا فرمایا بھائی یہ میری بیوی ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اس بندے کو دیکھتے رہے، کون سی اس میں سے نیکی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اب میری بات پہ آئے واپس، یہ کون سی ایسی نیکی ہے کہ یہ میرا جنت میں ساتھی ہوگا؟ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ پوچھا کہ دعاؤں کی قبولیت کے معیار کیا ہیں، انہوں نے کہا دو چیزیں، ایک خدمت اور ایک صحبت، ایک خدمت ایک صحبت. ماں باپ کی خدمت، کسی اللہ والے کی خدمت، یا کسی اللہ والے کے غلام کی خدمت، یا کسی اللہ والے کے ساتھ ان کی محفل میں رہنا، ان کے بیٹھنا، یہ صحبت ہے. جیسے آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو میری صحبت مل رہی ہے، مجھے آپ کی صحبت مل رہی ہے، میں بھی محتاج ہوں. تو ان کے ساتھ رہے تو اس نے کیا کیا، گوشت پکایا، پکا کے نا، اور پھر اس کو روٹی پکائی، پھر اس میں گوشت کا شوربہ سرید بنائی، پھر ایسے ماں سی چھوٹی سی بیچاری کمزور ہڈیوں کا ڈانچا پڑی ہوئی تھی، پھر اس کو اٹھایا، اس کے ہاتھ دھلائے، منہ دھلائے، پھر اس کے لقمے بنا بنا کے کھلائے کھلائے کھلایا، پھر اس کا منہ صاف کیا. تو منہ صاف کرنے کے بعد نا یہ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، پھر کھانا بچا، اپنے بچوں کو کھلایا، خود کھایا، موسیٰ علیہ السلام کو کھلایا، وہ بڑبڑائی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگی بس ایسے، بس اماں جو ہی پگلی ہے، کہتے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. اماں کون موسیٰ؟ اماں جو ہی بھولی اماں ہے، بس ایسی بات ہے، ایسی اماں دعائیں کرتی رہتی ہیں. فرمانے لگے میں موسیٰ ہوں اور مجھے اللہ نے تیری زیارت کے لیے بھیجا ہے، اور واقعی تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا. قبولیت کے لیے دو چیزیں ہیں، اور میری حضرت فرما دیتے خدمت بکری بن کے نہ کرنا، بھیڑ بن کے کرنا. میرے پاس بات خدمت کرنے والے آتے ہیں، بتاتے ہیں ہے جی یہ کیا یہ کیا یہ کیا، میں کہ جا جا کر. بھیڑ بن کے، بھیڑ بن کے، بھیڑ کا سر نیچے ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے، اور بکری کا مانتے تھے خدمت بھیڑ بن کے کرنا، بکری بن کے نہ کرنا. قبولیت کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک خدمت اور ایک صحبت. اچھا اگلی بات اس سے انوکھی ہے جو ہمیں آج پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ظاہر کے لباس کے بارے میں بتائی ہے، یہ اس میں شامل ہے ساری چیزیں، یہ اسی کی کر رہا ہوں. خدمت اور صحبت میں جو چوٹ پڑتی ہے ہم سدا دل پہ پڑتی ہے، نفس پہ پڑتی ہے. میں ابھی اسی جمعے والے دن اپنے ایک ساتھی کو لے کے نا میں درود محل گیا. ایک درویش نے، وہ بابا تاج تھا، اس نے کہا جی میں نے درود محل میں پرانی پھٹیاں ہم نے کٹھی کی ہوئی تھی، میں نے کٹھی کرائی، وہ ساری بھر کے پرانے برتن وغیرہ لے کے ان کو میں درود محل چھوڑنے گیا. میرا ساتھی موٹر سائیکل پہ ساتھ تھا، ہمارا کیری ڈبا ہے، اس میں بیٹھ کے ہم چلے گئے. ان کو وہاں ٹھہرایا، واپس میں موٹر سائیکل پہ آ کے آگے جا کے لاہور کا سارا کوڑا جو ہے اس طرف پھینکتے ہیں. ہم وہاں گئے، میں وہاں اس کو لے گیا اپنے ساتھی کو، کسی چیز کی ضرورت تھی، تلاش تھی، میں کہ شاید یہاں مل جائے. تو وہاں دیکھا تو کچھ کوڑا کاغذ چننے والے موجود تھے، میں ان کو دیکھتا رہا، ان سے باتیں کرتا رہا. میری ماں کی عمر کی ایک بوڑھی تھی، پوچھا تو کہنے لگی میں ہم سہارنپور کے ہیں، پاکستان بننے کے بعد آئے. تو اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آگے مقناطیس لگا ہوا تھا، اس کے آگے ایک بڑا سا کیل لگا ہوا تھا، وہ کیل سے ایسے کوڑا کریتی تھی، اگر اس کے اندر لوہا ہوتا تھا تو وہ مقناطیس کو لگ جاتا تھا۔ پھر میں نے خود دیکھا تو اس کے ساتھ 5-6 کیل لگے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے لوہے کے، کوڑے میں کہیں آئے ہوں گے۔ روٹی کا ٹکڑا، کاغذ، گتا، لوہا، پلاسٹک، یہ چیزیں انہوں نے تھیلے میں بھر لی تھی۔ دو خواتین تھیں، بوڑھی تھیں دونوں۔ ہمیں مطلوبہ چیز نہ ملی، ہم واپس آئے۔ واپس آتے ہی میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا ان کی کچھ امداد کر لیں، تو یہ تو مستحق ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہی تھی ہم وہ ادھر جو ہے جا کے کنواں ہے وہ پرانے دور کے، تو وہاں آگے ہمارا گھر ہے، اس طرح اس طرح اس طرح۔ میں ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، میرے ساتھی نے موٹر سائیکل جو ہے وہ ساتھ پیچھے چلاتا رہا، ہاتھ میں لے کے چلتے 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 کھیتوں سے گزرتے، راوی سارا نکالا، راوی سے نکل کے پھر کھیتوں میں آ گئے، کھیتوں سے گزرتے گزرتے آگے ایک بندہ ملا، انہوں نے کہا شاید پیٹرول ان کا ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کا پیٹرول ختم ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں۔ اچھا، جو اگلی مائی تھی وہ بڑا غصے والی تھی، بہت زیادہ۔ وہ کہنے تمہارے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ میں نے کہا ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کہ ہمیں اب تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے ساتھی سے عرض کیا، میں نے کہا کہ مجھے کوئی آثار خطرے کے نظر آ رہے ہیں، ذکر کثرت سے کر ذرا۔ آگے ہم چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، بہت سفر کرتے کرتے کرتے، وہ آئیں مائیاں آگے ہم پیچھے۔ اسی جمعے کی بات عرض کر رہا ہوں، پرسوں کی۔ کھیتوں سے نکلتے نکلتے آگے دو جوان گھاس درانتیوں سے گھاس کاٹ رہے تھے۔ اگلی مائی نے کہا، اس نے کچھ بات کہی تو وہ دونوں جوان جو ہیں وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے، جیسے بہت غصے سے۔ خیر اللہ نے ان کا دل محبت ڈال دی، ان کے ساتھ بہت ساری دیر بات کرتے کرتے وہ دونوں مائیاں گم ہو گئیں۔ گم سے مراد یعنی اپنی منزل پہ نکل گئی جہاں انہوں نے جانا تھا۔ اب میں نے ساتھی سے کہا وہ تو نکل گئی، ہم نے ان کے پیچھے ان کا گھر دیکھنا تھا، گھر دیکھ کے پھر ان کے لیے کچھ امداد کا سامان کرنا تھا، اب کیا کریں۔ اندازے سے ہم نکلتے گئے، آگے دو جوان ملے، قبرستان تھا۔ وہ جو مائی جو پہلی تھی نا سہارنپور والی بوڑھی، اس نے ہمیں اپنے گھر کا اتا پتا بتا دیا تھا، وہیں کوڑے کے ڈھیر جہاں پڑے ہوئے تھے راوی کے اندر، وہیں بتا دیا تھا کہ ایسے ایسے میرا گھر ہے، ایسے ایسے ہے، اس طرح ہے، کبھی آ کے پوچھ لینا تو آنا۔ ہم وہاں گئے، وہاں سے ایک بندے سے پوچھا، اس نے کہا ہاں ہے، اس گلی میں جاؤ۔ اب اللہ کے ہاں جو سچی طلب ہوتی ہے اللہ اس میں راستے کھولتا ہے۔ آگے گئے تو ایک مکئی کے نا مرونڈے ایک بیچ رہا تھا بندہ، 15 روپے کا پیکٹ۔ میں نے اس سے پیکٹ لیا، کھولا، خود کھایا، میں نے کہا بچوں کو بانٹ دے۔ میں نے پوچھا، ایک جوان تھا، میں نے کہا بھائی اس نام کا بندہ، کہہ رہے وہ میرا والد ہے میرا۔ میں نے کہا ایسی ایسی تیری اما کے ایسے پیچھے اس طرح، ہاں ہاں ہاں، کہنے لگا چلے آئے وہاں میرے گھر چلے۔ باہر میں اما کو لے آیا، اما آ گئی، اما کہنے لگی پہنچ گئے یہاں، پہنچ گئے۔ دوسری مائی جو غصے والی تھی، میں نے کہا اس کو بار بار اس کا نام کہہ رہی تھی سدو، میں نے کہا سدو، کہنے لگا بڑی غصے والی ہے۔ میں نے انہیں کچھ پیسے دیے، ان کا بابا جی آ گئے، غربت کا گھر، تنگ دستی کا گھر، عجیب کہانی۔ میں نے کہا یہ پیسے سدو، کہنے لگے آپ نہ جانا وہ بڑی سخت ہے۔ اچھا میں نے کہا کوئی نہیں، پیر پتر سی زال تر چگن سی، کوئی بات نہیں، سدو کے پاس جاتے۔ ان کا بیٹا ساتھ ہوا، اس کا دروازہ کٹکھٹایا، نیچے جا کے گھر گڑھے میں تھا۔ سدو کہنے لگی، پھر سدو نے مجھے دیکھا تو سدو کو غصہ آ گیا، یہ بندہ تو میرے پیچھے تھا، میں تو اس کے حوالے کر آئی تھی دراتی والے کے، پھر میرے دروازے میں پہنچ گیا۔ میں نے سدو کو کہا یہ پیسے، کہ میں نہیں لیتی۔ میں نے اس کو کہا جا اس کو دیا، میں نے کہا لے لے اللہ والی، میں تو تیرا خیر خواہ ہوں۔ سدو نے پیسے لے لیے، ہمیں ضرورت تھی گدے کی ہڈیوں کی، ہم گئے تھے گندگی پہ ڈھیر پہ۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، میں نے کہا لینے گئے تھے گدا، مل گیا رب۔ گدے کی ہڈیاں تلاش کرنے گئے تھے، کوئی دوائی کے لیے اس کی راکھ بنانی تھی، باہر لگانے کے لیے مرہم کے طور پہ، کھا تو نہیں سکتے۔ میں نے کہا لینے تلاش کیا کرنے گئے تھے، اور مل گیا رب۔ جب انسان اور ہاں، پھر اگلی بات سنیں، پھر ہم راوی کے پل پہ آئے، وہاں سے نکلے، میں نے کہا راستہ دیکھتے جانا، اس راستے کو پکا کرتے جانا کرتے جانا کرتے جانا۔ راوی کے پل میں آئے نا، تو میں نے کہا یہ راوی کے نیچے جو جھگیاں ہیں نا، ان پہ چلتے۔ ہم ایک طرف گئے، اس طرف اللہ دیتا ملاح کھڑا تھا، غوطہ خور۔ اس نے کہا جی مجھے 44 سال ہو گئے یہاں، میں ریٹائر ہو گیا ہوں، اب بھی میری، انہوں نے پھر بلا لیا، 530 روپے غالباً بتا رہا تھا مجھے ڈیلی ویجز کے ملتے ہیں۔ میں نے 2-3 ہزار بندے نکالے ہیں اب تک ڈوبے ہوئے، اس کا بیج لگا ہوا تھا اللہ دیتا ہوتا خور۔ ہم وہاں سے نکل کے جھگیوں کی طرف گئے، اس طرف راوی کے پل کے نیچے ساری کپڑے کے مکان جھگیاں بنی ہوئی ہیں، وہاں دیکھا ان کی زندگی کو، ان کی زندگی کے اندر سوائے ہر جھگی کے اندر کیبل لگا ہوا تھا، کوئی اللہ کا نام نہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ کا نام انہیں سکھانے والے۔ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے دریا کے اندر، آگے سامنے مجھے راوی کا پرانا پل نظر آیا، ان کے لیے دعائیں کرتا گیا۔ میں نے کہا یا اللہ، قیامت کے دن تو یہ پوچھیں گے، یہ وہ لوگ ہیں، اور میری اطلاع میں ہے کہ وہاں کالے جادو کا پورا ایک، وہاں ایک شہر نگر ہے، وہ ایک نگر ہے کالے جادو کا، اور واقعی میں نے اس کے منظر دیکھے، کس انداز کے لوگوں کو بیٹھا دیکھا۔ کیچڑ میں سے آگے نکلے، پھر کوئی بھینسیں بندی ہوئی، وہاں سے نکلے، وہاں سے نکل کے اب وہ پل پہ چڑھنا تھا، سامنے دیکھا۔ میں نے کہا یہ مسجد تو قاری داؤد صاحب کی ہے، ایک اللہ والے تھے، قاری صاحب فوت ہو گئے۔ میں نے کہا بھی آؤ اس مسجد میں چلتے، پھر اوپر چڑھ کے مسجد میں گئے، وہاں ایک طرف ٹونٹی تھی، اس میں جوتے دھوئے، ساری کیچڑ تھی اس میں، پھر نماز پڑھی، پھر وہاں وہ بیچارے مل گئے، انہوں نے ہمیں دوپہر کا کھانا کھلایا۔ انسان جب کسی منزل پہ نکلتا ہے اور نکلے، تو پھر اس کے لیے راہیں تو تب کھلتی ہیں۔ اطلاع کیوں ضروری کہتے ہیں کہ بتاؤ اپنے احوال بتاؤ۔ بات میری چلی تھی 2 چیزوں سے، خدمت اور صحبت۔ یہ خدمت اور صحبت ایسی نعمتیں ہیں، اس سے قبولیت کے معیارات پیدا ہوتے ہیں۔ میں صحابہ کی زندگی بتا دیتا ہوں کہ صحابہ کی زندگی میں سارے صحابہ جتنے بھی تھے ان پڑھ تھے، چند صحابہ کے علاوہ، اور ان کی پہلی زندگی اٹھا کے دیکھیں، کفر، جہالت، قتل و غارت، سب کچھ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں شراب کی محفل ہم نے سجائی ہوئی تھی، مسلمان تھے، اس وقت تک شراب کی ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا، محفل سجی ہوئی تھی، شراب پی رہے تھے، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بس امر آیا، حکم آیا، جس کی حلق میں تھی اس نے انڈیل دی، جس کے منہ میں تھی اس نے باہر پھینک دی، جس کے ہاتھ میں تھی اس نے پھینک دی، توڑ دی، اور سب شراب ختم کر دیا۔ یہ چیز ان کی کھٹی میں تھی، کیسے گئی؟ صحبت سے گئی، اور صحبت سے صحابی بنے۔ آج کائنات میں کوئی صحابی کیوں نہیں بن سکتا؟ عبادت سے کوئی صحابی نہیں بنا، عبادت سے۔ جو صحابی بنا ہے وہ کس سے بنا ہے؟ صحبت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ صحبت ایسی ہی قیمتی چیز ہے. اور چونکہ صحبت میں مسلسل دل پہ چوٹ لگتی ہے، مزاج پہ چوٹ لگتی ہے، اپنی طبیعت پہ چوٹ لگتی ہے، طبیعت کہتی ہے اب سونا ہے، صحبت کہتی ہے نہیں، اس میں حکم سامنے آ جاتا ہے اب سونے کا وقت نہیں، یا سونا ہے تو بس اتنا سونا ہے، اس سے زیادہ نہیں سونا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، جسم جب بیمار ہو جائے تو ہم جسم کو کسی معالج کے حوالے کرتے نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. تو معالج کہتا ہے سب سے پہلے اس کے کپڑے اتار دو، میرے ہسپتال کے کپڑے پہناؤ، ملاقات پہ پابندی، کھانا اس کا نہیں ہوگا میرا ہوگا، ہے اس کی ساری پسندیدگیاں ختم اور ناپسندیدگی شروع، دوائی کی شکل میں بھی ناپسندیدگی، کڑوی دوائی، بد ذائقہ، پھیکی پھیکی غذائیں، فخر کا لباس سارا ختم، یار دوستوں کی محفلوں کے نام پہ ختم، کی ملاقاتیں ختم. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس معالج کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا شکریہ، اور اس کی مانتے ہیں. اگر کوئی تسبیح خانے میں بلا کے ان ساری چیزوں پہ پابندی لگا دے، کہتے ہیں یہ بڑی سختی کرتے ہیں. کیوں؟ جسم کی ضرورت ہے اس کی، کہ جسم کی بیماری نظر بھی آتی ہے اور اس کی بیماری کے بعد موت نظر آتی ہے، روح کی بیماری نظر بھی نہیں آتی اور اس کی موت کا انجام نظر نہیں آتا، اس کو سختی کہتے ہیں. اور اس کو لیے طبیعت گراں گزرتی، پھر کہتے ہیں ہم نکلتے ہیں، ہم جاتے ہیں، بڑے شوق سے آتے ہیں یہاں تسبیح خانے میں وقت گزارنے کے لیے، جب یہاں کی پابندیاں دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہم جاتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا، میں نے کہا اس کو اجازت ہے، ٹھیک ہے جائے، ہم نے تو کسی کو پابندی سے نہیں رکھنا، جو رہے شوق سے رہے. یعنی اگر ڈاکٹر یہ پابندیاں لگا دے ساری، معالج لگا دے، ملاقات پہ پابندی، ہسپتال سے باہر جانے پہ پابندی، حتیٰ کہ بعض مریضوں کو باندھ دیتے ہیں بیڈ سے، باندھ دیتے ہیں، حرکت نہیں کرنے دیتے، وہ اگر پابندی ہے تو اس پہ تو شکریہ. اور ہم اگر پابندی لگائیں تو چونکہ روح کی قدر دانی نہیں، اور روح کی جسم کی قدر دانی ہے، پتہ ہے جسم خراب ہوگا تو اس کا انجام موت ہے، اور روح خراب ہوگی تو اس کے انجام کی خبر نہیں. یہ جو فقیر ہوتے ہیں یہ بہت قابل ترس ہوتے ہیں، ان پہ بھی ترس کھایا جاتا ہے کہ یہ بہت باتیں سنتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں، تیرا فائدہ اسی میں ہے، تیرا فائدہ اسی میں ہے. بڑے پچھلے دور میں جو کسی فقیر کی صحبت میں آتا تھا بندہ، اسے حلقے میں نہیں بٹھاتے تھے، ذکر کے حلقے میں. تاریخ دعوت و عظیمت علی میاں کی اٹھا کے دیکھیں آپ، اور کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، ان کو حلقے میں نہیں بٹھاتے تھے کہ ذکر کا حلقہ ہے، صحبت شیخ ہے، مراقبہ ہے، فلاں، بالکل نہیں بٹھاتے تھے. جو بھی آتا تھا اس کو استبل کی خدمت میں یا جانوروں کی خدمت، لنگر خانے کے جو جانور ہوتے تھے، یا جھاڑو ہوتا تھا، یا یہ ہے کہ جو پخانہ ہوتا تھا، پہلے تو پخانہ اکٹھا کر کے جنگل میں پھینک آتے تھے، ان خدمتوں میں لگا دیتے تھے اسے. اور ان خدمتوں میں چلتے 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 رائے پور کی خانقاہ میں بڑے حضرت کے وصال کے بعد جب انتخاب کا وقت آیا کہ کس کو حضرت کی مسند پہ بٹھایا جائے، اتنی بڑی ہستی کا وصال ہوا ہے، اتنی بڑی ہستی اور اتنی بڑی خانقاہ، اس کا انتخاب کا وقت آیا، ایک ایسے آدمی کا انتخاب کے اوپر آ کے نظر ٹک گئے کہ یہ اس کا اہل ہے، وہ شخص تھا کہ ایک بندے نے کہا کہ آپ کو کبھی دیکھا نہیں؟ اس نے کہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ ہے دھوتی پہنے ہوئے، عام سی پرانی سی قمیض سلوکا پہنے ہوئے، کبھی جو ہے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، کبھی جانوروں کی خدمت کرتا، کبھی پخانہ اٹھا کے پھینکاتا، کبھی جھاڑو دیتا، کوئی ڈانٹ دیتا، وہ دیکھا ہوگا آپ نے. کہا ہاں ہاں. کہنے لگا وہ میں خادم تھا. خدمت نے اس کو مقبول ایسا بنا دیا کہ عند اللہ بارگاہ میں اللہ نے اس کی قبولیت ایسی دی کہ اللہ کے ہاں حکم ملا کہ اب اس کی خدمت اتنی قبول ہوئی ہے, اور خدمت وہ بھیڑ والی خدمت تھی کہ سر جھکا ہوا اور کر رہا اور کر رہا اور کر رہا اور کر رہا, اللہ کے ہاں ایسی ہوئی. اور میں کہ اب اس اتنی بڑی گدی کی جانشینی کا مسئلہ آیا ہے, تو یہ اہل یہ ہے خدمت نے اللہ کے ہاں اس کو اتنا مقبول اور محبوب بنا دیا تھا. بس لگا رہا لگا رہا لگا رہا لگا رہا. دو چیزیں قبولیت, ایک خدمت اور ایک صحبت. اس سے قبولیت عند اللہ شروع ہوتی ہے, عند اللہ شروع ہوتی ہے, عند اللہ شروع ہوتی ہے, اور اللہ کے ہاں اس کی قبولیت پھر بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی. اس کی قبولیت بڑھتی چلی جاتی. اللہ پاک مجھے آپ کو اس خدمت کے لیے قبولیت کے قابل بنا دے. ورنہ تو اچھا خاصا آدمی جو ہے وہ بیچارہ کہتا ہے کہ شاید مجھے تو نوکر بنا لیا. نوکر کی بات سنو. حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عمر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی, یہ مضبوط روایت بتا رہا ہوں نوکری کی, یا یہ خدمت کی نوکریاں ہر کسی کے مقدر میں بھی نہیں ہیں. اور بقول حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے, جو مجھے مولانا کلیم صدیق کی دامن برکاتہم نے بتایا کہ ارادت کا مزہ فٹ بال بن جانے میں آتا ہے. اب یہ کسی کو سمجھ آئے گی؟ شاہد صاحب سمجھ آئیے, ارادت کا مزہ فٹ بال بن جانے میں. کوئی ادھر سے کک مارتا ہے, کوئی ادھر سے مارتا ہے, کوئی ادھر سے مارتا ہے, کوئی ادھر سے مارتا ہے, لیکن بندہ گراؤنڈ کے اندر پھر رہا لگا ہوا ہے, اور میں مزہ تب آتا ہے. کوئی اعتراض کرتا ہے, کوئی گالیاں دیتا ہے, کوئی الزام لگاتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, لیکن بندہ ہے جو لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, اور میں یہ نعمت اس کو ملتی ہے. حضرت حسن اور حسین کے ساتھ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے, حسن حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ کھیل رہے تھے. تو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا شہزادوں نے کہ تم تو ہمارے گھر کے نوکر ہو عبداللہ بن عمر کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے. بیٹے نے جا کے نا اپنے والد کو یہ شکایت کی کہ مجھے ایسے فرمایا اور میں میرے ساتھ چل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو لیا ساتھ اور دو شہزادوں کے پاس گئے. جی آپ نے یہ بات کہی ہے, یہ بات لکھ دے, میرے بیٹے کو لکھ دیں کہ آپ کہ تم ہمارے گھر کے نوکر ہو, کہ اہل بیت کے گھر کی نوکری کی نسبت اگر مجھے مل جائے تو اور کیا چاہیے. یہ مجھے لکھ دے دیں. یہ نوکری اور غلامی سب کے مقدر کی بات نہیں ہوتی, یہ سب کے مقدر کی بات نہیں ہوتی, اور خدمت سب کے حصے میں نہ آتی ہے نہ سلے میں آتی ہے. مجھے ایک بندے کا پتا ہے, ایک اللہ والے کی صحبت میں گیا, اس کا بھائی مجھ سے عقیدت رکھتا ہے, انہوں نے کوئی خدمت بتا دی, کہنے لگا میں تو سید ہوں آپ غیر سید ہیں. اس نے کہا بھائی یہاں تو جو ملا ہے خدمت سے ملا ہے, یہ میرے معیار کی خدمت نہیں. آگئے, مالدار تھے, قدرت کا نظام تلک الایام نداولها بین الناس، نظام عالم پلٹا. مجھے ان کے بھائی نے، سگے بھائی نے خود بتائی بات، یہ بات انہوں نے خود بتائی. کہنے لگی ایک طوائف سے ان کا تعلق ہو گیا، پھر دن رات اس کے کوٹھے پہ رہنے لگے، ابھی بھی وہیں. کہنے لگے میں نے ایک دفعہ خود جا کے دیکھا کہ بھائی جان، اللہ والوں نے جو خدمت کہی تھی، فرمائی تھی، اس کو تو انہوں نے آر سمجھا. اس کی چھت تپکی بارش کی وجہ سے، برتن میں مٹی اٹھا کے چھت کے اوپر اینٹ سے مٹی کوٹ رہے تھے اور اس کی چھت کی لپائی کر رہے تھے، اور وہ طوائف نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ خود بارش سردی میں بھیگ رہے تھے، اور اس کی دن رات جھاڑو دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. رب نے کہاں سے خدمت اٹھا کے کس خدمت پہ لگا دی، کس خدمت میں لگا دیا، کس خدمت سے انکار کیا تھا، کہاں لگا دیا. یہ بھائی نے مجھے خود بتایا، اور وہ صاحب دونوں بھائی زندہ ہیں، بڑا بھی اور بڑا ابھی تک اسی خدمت میں لگا ہوا ہے، طوائف کی خدمت. رب جو خدمت کے موقع دے دے، اس پہ شکر گزاری کا جذبہ ہو، نہ کہ اکتاہٹ کا جذبہ ہو. بیزاری، ایک ہے شکر گزاری اور ایک ہے بیزاری. شکر گزاری اور بیزاری. تو میں نے قبولیت کے دو معیارات عرض کیے ہیں، ایک معیار صحبت اور دوسرا معیار خدمت. صحبت اور خدمت، اور یہ خدمت یہ کسی کے مقدر میں کم ہوتی ہے، اور کسی اللہ والے کی یا کوئی اللہ والے کا غلام ہے اس کی، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی. یہ بڑے نصیب اور بڑی مقدر کی چیز ہے جس کو عطا ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت اور خدمت کو سعادت سمجھتے تھے، رو رو کے مانگتے تھے. اور خدمت اور صحبت کی پھر برکت یہ ہوتی تھی، ایک صحابی کا واقعہ سنا دوں، بات ختم کر رہا ہوں. ایک غزوہ سے واپسی تھی، کون سا، یمامہ کی جنگ، جس میں یہ مسلمہ قذاب نے، اس میں واپسی ہے. ایک صحابی ہیں، اتنے حنوت، وہ اپنی رانوں کو مل رہے ہیں. ثابت بن قیس، یہ ہوتا ہے کہ عطر ہوتا ہے کہ اگر میت زیادہ وقت بھی پڑی جائے تو خراب نہیں ہوتی. اور جنگ میں اتر رہے ہیں، اور جنگ میں اترے اور شہید ہو گئے. اور ایک صحابی کو خواب میں آئے کہ خالد بن ولید سے کہیں کہ میری زرہ جو ہے فلاں بندہ ہے، اس کی سفید اور سیاہ رنگ کا اس کا گھوڑا ہے، اس کی ہانڈی میں میری زرہ اس نے چھپائی ہوئی ہے. اور میری جو زرہ چوری ہوئی تھی نا، اس نے ہانڈی میں چھپائی ہوئی ہے. ان سے کہیں وہ لے کے میرے گھر دے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو پیغام پہنچا دے کہ میرے دو غلام ہیں، یہ دونوں غلام آزاد ہیں، اور میرا کچھ قرض ہے، اور ان کی بھی ادائیگی کرا دیں. اور خواب والے سے کہا، یہ خواب نہ سمجھنا، حقیقت ہے، اس پہ عمل کرانا. یہ مسلم کی روایت ہے. اس نے خواب والے نے، یہ تو شہید ہو گئے صحابی، اور یہ بات بتا رہے ہیں. انہوں نے جا کے تحقیق کی تو سفید سیاہ رنگ کا ایک بندے کا ایک گھوڑا تھا، اس کے پاس ہانڈی تھی، اور واقعی ہانڈی میں وہ زرہ موجود تھی، اور وہ اس سے وصول کرائی. اور خالد بن ولید سپہ سالار تھے لشکر کے، ان کے ذریعے سے گھر پہنچائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا، ان کے غلاموں کو آزاد کرایا، انہوں نے آزاد کر دیا، ان کا قرض ادا کر دیا۔ جب صحبت ہوتی ہے وہ لوگ کہ راستے میں پڑا ہوا خون ہوتا تھا ایسے چاٹ جاتے تھے، پتہ نہیں کس کا ہے کیسا ہے، جب صحبت ہوتی ہے تو پھر اللہ پاک جل شان ہوں ان لوگوں کو ذریعے ایسے ایسے کمالات دلواتا ہے اور ایسے ایسے کمالات ان کے سامنے آتے ہیں جب صحبت ہوتی ہے۔ ایسے ایسے کمالات اور ایسی ایسی چیزیں اللہ غیبی نظام ان کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ بعض اوقات انسان جس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، وہ اس کا اہل نہیں ہوتا، جس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے وہ نا اہل ہوتا ہے، اس کا اہل نہیں ہوتا، لیکن اس کی نسبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اہل ہوتے ہیں، اس کی نسبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اہل ہوتے ہیں۔ اللہ ان اہل لوگوں کی نسبت کی برکت سے اس کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے اس خدمت کرنے والے کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور اگلی بات اس سے بھی انوکھی ہے، بعض اوقات اس خدمت کرنے والے کو خدمت کرنے والے کے خلوص کی وجہ سے خود اس نا اہل کو بھی عطا ہو جاتا ہے۔ یہ جس کی خدمت کر رہا وہ نا اہل ہے لیکن نسبتیں اس کی اہلوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ پھر ایسا بھی کر دیتے ہیں، یہ واقعات بھی تاریخ میں موجود ہیں، کہ اس خدمت کرنے والے کے سچے خلوص نے جو مسلسل کرتا رہا بھیڑ بن کے سر جھکا کے کرتے کرتے، اس کے سچے خلوص کی وجہ سے اللہ اس نا اہل کو بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کو بھی اہل کر دیتے ہیں۔ اس کا سچا خلوص اس کریم کی بارگاہ میں اتنی قیمت رکھتا ہے، اتنی قیمت رکھتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچی خدمت کا سچا جذبہ مجھے آپ کو عطا فرمائے۔ چلتے رہیں، کرتے رہیں، مانگتے رہیں، مانتے رہیں اور اطلاع کرتے رہیں، اس پہ اللہ کی مدد، اللہ کا تعلق نصیب ہوتا رہتا ہے اور اللہ اپنے خزانے غیب سے بندے کو عطا فرماتے رہتے ہیں۔ بس وہ کریم مولا ہے، انسان کی سچی طلب اور تڑپ پہ وہ کسی کو محروم نہیں کرتا، انسان کی سچی طلب اور تڑپ پہ وہ کریم مولا محروم نہیں کرتا، وہ عطا کر ہی دیتا ہے۔ ہاں، طلب سچی ہو، تڑپ سچی ہو، جذبہ سچا ہو، وہ اپنے خزانے غیب سے عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اخلاص عطا فرمائے، اپنی ذات کا سچا قرب اور سچا تعلق عطا فرمائے۔ اب بیٹھ کے ہم مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ جو ہے، مراقبہ یہ دراصل ایک مشقت ہے، مجاہدہ ہے۔ مراقبہ مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ کیا ہے؟ انسان کی طبیعت میں ہے، یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا۔ آنکھیں بند کر دینا، اگر ہم آنکھیں بند بھی کر لیں، یہ ہمارا دماغ، ہمارا دل ایسا ہے، یہ کچھ نہ کچھ پھر بھی سوچواتا رہتا ہے۔ ایک ہوتی ہیں زبان کی باتیں اور ایک ہوتی ہیں دل کی باتیں۔ یہ زبان بند بھی ہو جائے نا، زبان سے کچھ نہ بولیں، پھر بھی انسان دل سے باتیں کرتا ہے۔ مراقبے سے مراد پتہ کیا ہے؟ یہ اس کی ساری سوچوں پہ قفل تالے لگا دے، اس کے سارے راستے بند کر دے۔ اندھیرا کیوں کیا جاتا ہے؟ اندھیرا اس لیے کیا جاتا ہے کہ آنکھوں کا راستہ بند، جس کے ذریعے سے اس کائنات کا تاثر جا رہا، کانوں کا راستہ بند خاموشی، سوچوں کا راستہ بند کہ اللہ کو سوچ، طبیعتوں کے سارے تقاضوں کے راستے بند، سارے راستے بند کر کے نا ایک چیز سوچوانا، اور وہ سوچوانا اللہ. کیا سوچوانا؟ یہ ہے مراقبہ، یہ ہے مجاہدہ. مراقبہ بغیر مجاہدے کے نہیں ہے. سال ہر سال مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، پھر جب آنکھ کھلتی ہے نا پھر بند نہیں ہوتی. میں ایک بات بتاؤں، میں ایک وہ اصل میں نا آدمی کو جو چیز اندر لگی ہوتی ہے نا پھر ہر چیز میں وہی نظر آتی ہے. ایک مائی تھی ہمارے پڑوس میں، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ کسی کے گھر میں گئے تو ریڈیو لگی ہوتی تھی، وہ کہتے ریڈیو بند کر دو بند کر دو بند کر دو، مائی آ گئی. اس کا ایک جوان بیٹا فوت ہو چکا تھا مائی کا، تو میں نے اس مائی کو دیکھا تھا بڑھاپے میں. جس گھر میں جاتی تھی تو وہ کوئی گانا کوئی موسیقی لگی ہوتی تھی تو اس میں اس کو بیٹے کا بیٹا یاد آتا تھا، اسی میں بیٹا ہوتا تھا. بول کوئی جدائی کے ہوتے تھے، بول کوئی محبت کے ہوتے تھے، تو اس کو جدائی اور محبت میں بس وہ بیٹا ہی گھومتا تھا. شوہر فوت ہو گیا تھا، بیٹا ایک تھا جوان تھا وہ بھی فوت ہو گیا. بس اس کے بعد اس کی ہر بول میں، اس لیے جہاں بھی جاتے تھے اس کے بارے میں نے سنا، وہ کہتے جی وہ کہتے ریڈیو بند کر دو، کسی گھر کوئی لگی ہوتی تھی وہ کہتے بند کر دو. تو اندر پھر جو کچھ ہوتا ہے نا، اندر پھر جو کچھ ہوتا ہے پھر ہر بول میں وہی نظر آتا ہے. مراقبے میں جب بندہ محنت کرتا ہے پھر اللہ پاک جل شانہ اس کو کھلی آنکھوں کے ساتھ بھی بہت کچھ دکھا دیتا ہے. میں ایک کوچ میں سفر کر رہا تھا تو کوئی گانا لگا ہوا تھا، اس کے بول تھے آنکھیں کھلی ہو یا ہو بند دیدار ان کا ہوتا ہے. اوف آپ سوچ نہیں سکتے، پتہ نہیں اس نے کس مزاج سے کہا، اس نے کس انداز سے کہا، اتنا رونا آیا مجھے، اتنا رونا آیا، اتنا رونا آیا. آپ سوچ نہیں سکتے. اور میری چیمی آئے یہ بول مسلسل میں سنتا رہا. جب انسان اللہ کی ذات عالی کی تلاش میں لگتا ہے تو اللہ بڑا کریم ہے. اللہ کہتا ہے تو نے اپنے کانوں کے دروازے بھی بند کر دیے، آنکھوں کے دروازے بھی بند کر دیے، سوچوں کے دروازے بھی بند کر دیے، چاہتوں کے دروازے بھی بند کر دیے، سارے دروازے تو بند کر چکا، سارے دروازے بند کر چکا، سارے دروازے تو بند کر چکا، اور سب دروازے بند کر کے اب میری ذات کی طلب میں لگا ہے. تو اللہ پہلے آزماتا ہے بندے کو، آزماتا ہے. بندہ مجاہدے میں لگا رہتا ہے، مشقت میں لگا رہتا ہے، مجاہدے میں لگا رہتا ہے، مشقت میں لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے. آخر کار پھر اللہ جل شانہ اپنی ذات کا تعلق، اپنی ذات کا لقا اور اپنی ذات کا قرب عطا فرماتے ہیں. یہ اس کی شان کریمی ہے، دیتا ہے اللہ بندے کو، اللہ بندے کو دیتا ہے. محنت کرنے والے کو، مجاہدہ کرنے والے کو، دنیا کے لیے محنت کرنے والا جو کہ جس دنیا کے اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیز ہے اس کی محنت کرنے والے کو رب دے دیتا ہے. سوچو رب کی ناپسندیدہ چیز دنیا، اس پہ محنت کرنے والے کو رب کہتا ہے میں تجھے دے دیتا ہوں. اور جو اللہ سے اللہ مانگے، میں کہتا ہوں وہ کتنا مبارک شخص ہے، مراقبہ کرنے والا کتنا عظیم شخص ہے جو غار حرا کی عبادت کو کر رہا ہے. یہ مراقبہ حرائی عبادت ہے. حرائی کیوں جی؟ یہ حرائی عبادت ہے. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم ہفتہ دو ہفتے کا راشن, چھوٹا بوتا کھانے کا پانی سال لے کے دنوں ہفتوں وہیں تشریف لے جاتے تھے. نہ نماز کا حکم آیا تھا, نہ روزے کا حکم آیا تھا, نہ قرآن کی تلاوت کی وحی آئی تھی, اقرا آئی نہیں تھی. پھر کیا تھا؟ یہی مراقبہ غور و فکر تھا. اور کیا تھا؟ یہ حرائی عبادت ہے. آپ سوچ نہیں سکتے یہ کتنی طاقتور عبادت ہے. مجھے بعض اوقات میرے قریبی ساتھیوں پہ بڑا دکھ ہوتا ہے, مراقبے پہ محنت نہیں کرتے. کتنے ساتھی میرے قریبی ایسے ہیں جنہیں میں نے کہنا چھوڑ دیا ہے کہ اپنے احوال بتا دیا کریں, اب کہنا بھی چھوڑ دیا ہے کہ کہیں دور نہ ہو جائے, وہی حال نہ ہو جائے کہ جی آپ میری توہین کرتے. کہنا چھوڑ دیا, دعا کرتا رہتا ہوں. یہ حرائی عبادت ہے. یہ مراقبہ کوئی خود ساختہ چیز نہیں ہے. وہ کتنا عظیم انسان ہے میری اللہ کی بارگاہ میں, میری بات پہ غور کرو, میری اللہ کی بارگاہ میں وہ کتنا طاقتور انسان ہے اور کتنا با عظمت انسان ہے, با عزت انسان ہے, با وقار شخص ہے جو اللہ سے اللہ کو مانگ رہا ہے. الہی کوئی تجھ سے کیا, کوئی کیا مانگتا ہے؟ الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. مراقبے میں دراصل اللہ سے اللہ مانگتا ہے. یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے, بڑی طاقتور ترین خود عبادت ہے یہ مراقبہ. بہت طاقتور ترین عبادت ہے مراقبہ, یہ عام عبادت نہیں. اس عبادت پہ محنت اور اس عبادت پہ کوشش, اس کے پر محنت, اس پہ کوشش, ضرورت نہیں ہے بیٹھ جاؤ. ہاں, اس عبادت پہ محنت, اس پہ کوشش. یہ آج یہ جو ہلکے کشف المحجوب ہوتا ہے نا, اس میں تھوڑا سا تھوڑی دیر مراقبہ کرایا جاتا ہے. عرش الہی سے توجہات لی جاتی ہیں. یہ دراصل ایک مشق ہے. اصل مشق اس کی تنہائیوں میں گھر بیٹھ کے روزانہ کریں, تھوڑی دیر کریں روزانہ کریں, تھوڑی دیر کریں روزانہ کریں. کسی بھی چیز کی روز مشق کی جائے, ایک وقت آتا ہے آدمی کا ہاتھ پکا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا ہاتھ پکا ہو گیا ہے, وہ چیز تجربے میں آ جاتی ہے. نہیں آتی, آ جاتی. میں جا رہا تھا اردو بازار میں, دفتری بیٹھے تھے یا کتابیں سی رہے تھے. میں نے ان کی سوئی نکالنے کا انداز دیکھا, اتنی تیزی سے یوں سوئی نکال کے ادھر کر رہے تھے. کاپیاں سی رہے تھے نا, بنا رہے تھے, رجسٹر بنا رہے تھے. وہ اس کے اندر سوئی ڈالتے ہیں, ادھر سے دھاگا نکالتے, ایسی تیزی سے یوں نکال رہے تھے. میں نے کہا بھائی یہ جتنی دیر میں یہ ایک کتاب بناتے ہیں, میں تو سارا دن میں نہ بنا سکوں. پھر میرے اندر سے آواز آئی, یہ مشق ہے, انہوں نے مشق کی ہے. کئی دفعہ یہ سوئی ان کے ہاتھ کو بھی لگی ہوگی, کئی دفعہ یہ مشق کی ہے انہوں نے, روز کی مشق کرتے کرتے کرتے. مراقبہ تو ایک بہت بڑی عبادت ہے. مراقبے کی طاقت اور قوت میں کھوئیں. یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں. کشف المحجوب, یہی مراقبہ تو ہے. کشف المحجوب, حجاب ہٹ گئے. اس کا کشف المحجوب کے معنی ہے حجاب ہٹ گئے, آشکانہ ترجمہ یہی ہے. میرے آگے جو پردے تھے نا, وہ سارے ہٹ گئے، رخ سے پردے ہٹے، تور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ یہ مراقبہ دراصل کشف المحجوب ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کائنات کے رازوں سے پردے ہٹا دیتے ہیں۔ کائنات کے کمالات اللہ بندے کے سامنے کھول دیتے ہیں، یہ کشف المحجوب ہے مراقبہ۔ اس کی مشق کریں۔ اس پہ کھوئیں اپنے آپ کو، اور یہ ہے سارا مجاہدہ قربانی۔ چپ کر کے بیٹھ، اللہ کو سوچ، ادھر کی سوچیں آئیں گی، کبھی ادھر کی سوچیں آئیں گی، کبھی ادھر کا شعور آئے گا، کبھی ادھر کا ادراک آئے گا، کبھی ادھر کا احساس آئے گا، کبھی ادھر کا گمان آئے گا، کبھی ادھر کی کیفیت آئے گی، کبھی ادھر۔ اب آنکھیں بھی بند رکھ، ہاتھوں کو حرکت نہ دے، جسم کو حرکت نہ دے، کانوں میں کوئی آواز پڑنے نہ دے، دماغ کے اندر کی سوچیں، دل کے اندر کے وسوسے، اندر کے گمان سب کو گم کر، گما یا کرو رہن، سارے گمان ختم، بس ایک ذات، گم کر گماؤں، سارے گمانوں کو انہوں نے خود گم کر دیا۔ گمان جتنے بھی تھے نا، سوچیں جتنی تھی، وہ سب کہاں ہو گئیں؟ گم ہو گئیں۔ یک رو، بس ایک ذات، یک رو، ایک ذات ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ۔ اللہ کی ذات کو سوچنا، اور اللہ کی ذات کو پانا، اور اللہ کی ذات کے متلاشی، یہ ہے صاحب مراقبہ لوگ، جو اللہ کی ذات کے متلاشی ہوتے ہیں، جو اللہ کی ذات کو تلاش کرتے ہیں۔ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ اور ویسے بھی حدیث قدسی ہے، مفہوم ہے کہ میرے بندو، میرے ساتھ تم جیسے گمان کرو گے، میں تمہارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ اگر چلو کچھ بھی نہ کہو، مراقبہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہی گمان کر لیں کہ اللہ کا عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا، کیا اللہ اس گمان کے بقدر نہیں دے گا؟ چلو اسی کو ہی دیکھ لیں۔ تو یہ غار حرا کی عبادت ہے، یہ حرائی عبادت ہے۔ اور سنو، میں آپ اگر یہ عبادت کریں گے تو نبی تو نہیں بن سکیں گے، نبی کا انتخاب اللہ کے ہاں ہوتا ہے، نبی عبادت سے کوئی نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بات بتا دوں، جو اوصاف نبوت ہیں ان میں سے اللہ حصہ عطا فرما دے گا، اس وجہ سے یاد رکھیے گا، یہ غار حرا کی وہ عبادت ہے مراقبہ۔ آج تھوڑا سا مراقبے کو کھولنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، میں نے کبھی مراقبے کو زیادہ نہیں کھولا۔ نبی نہیں بن سکتے، نہ کوئی بن سکے گا، ختم نبوت کی مہر لگ گئی، ختم۔ لیکن جو نبوت کے اوصاف ہیں اللہ وہ عطا فرمائے گا اس عبادت کی برکت سے۔ کیوں؟ مراقبہ وہ عبادت ہے جو دراصل وہ برتن تیار کرتی ہے، جس برتن کو دیکھ کے ساقی عطا کر دیتا ہے۔ برتن چھوٹا، عطا چھوٹی، برتن بڑا، عطا بڑی۔ مراقبے سے برتن تیار ہوتا ہے۔ بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، یہ مراقبہ، بیٹھا رہوں بس تصور اسی کا۔ وہ برتن تیار ہوتا ہے، جس برتن کے اندر پھر اوصاف نبوی آتے ہیں، پھر کسی کا آدھا، کسی کا تھوڑا، کسی کا لبریز بھی ہو جاتا ہے، وہ نبی تو نہیں بنتا لیکن نبوت کے اوصاف اسے ضرور ملتے ہیں. وہ قیامت کے دن انبیاء کے پچھلی صفوں میں ضرور کھڑا کیا جائے گا امتی بن کر. اس عبادت پہ محنت کریں. مراقبہ کرنے والے کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. کیوں؟ جس چیز کا دھیان کثرت سے ہوگا، جس چیز کا دھیان کثرت سے ہوتا ہے، دنیا کا ایک تجربہ ہے، خواب بھی اسی چیز کے آتے ہیں. جو مشغلہ ہوتا ہے، جو شعبہ ہوتا ہے، جو بول ہوتے ہیں، اکثر خواب بھی اسی چیز کے آتے ہیں. خواب کی موت کیا ہے؟ نیند کیا ہے؟ آدھی موت ہے. تو آدھی موت میں جو چیز آتی ہے، پوری موت میں بھی وہی چیز آئے گی. تو جو اللہ کی ذات کو مراقبے میں سوچے گا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مراقب جو ہے، مراقب وہ اس کو نیند میں بھی جاتے ہی وہ اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے. شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے تھے میرے سر میں تیل ڈالو، مجھے سلانے کی کوشش کرو، میری ہتھیلیوں میں تیل ملو. کیوں؟ جب دل کی آنکھ کھلتی ہے، اس آنکھوں سے نیند ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. فرماتے تھے مجھے سلانے کی کوشش کرو، میری ہتھیلیوں میں تیل ملو، تاکہ میں آنکھیں بند کروں، مجھے گہری نیند آئے، تو گہری نیند میں رویائے صادقہ مجھے نصیب ہوں، سچے خواب نصیب ہوں، بشارتیں نصیب ہوں، جو کہ جاگتے بھی ملتی ہیں، سوتے بھی ملتی ہیں. اس محنت، اس مراقبے پہ محنت کریں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا بعض اوقات ساری رات مراقبے میں، اور مولانا حسین علی صاحب وہاں بچھڑا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا پڑھا ہے کہ ان کی خانقاہ میں ساری رات جو ہے وہ مراقبہ چلتا تھا. صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ گھنٹوں مراقبہ کرتے تھے، بس مراقبہ مراقبہ. وہ تو جس چیز کا مزہ آ جائے، پھر نہ تھکتا ہے، نہ بندہ اکتا ہے، نہ اس کا جسم دکھتا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا، جی آپ کے درس میں آ کے نا مجھے اونگ آنا شروع ہوئی. پھر میں نے اپنے جسم کو کہا، میں نے کہا گھنٹوں فلم کی سکرین پہ بیٹھتا تھا، اس وقت تو تجھے اونگ نہیں آتی تھی. کہنے لگا میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، نہ تیرے پاؤں سوتے تھے، نہ تو تھکتا تھا، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اور میں نے کہنے لگا، میں نے اپنے جسم کو کہا انسان کا بچہ بن. ہاں صحابہ کرام اپنے آپ کو خود سمجھاتے تھے، کہنے میں نے اپنے جسم کو کہا انسان کا بچہ بن. اس وقت نہ تو اونگتا تھا، نہ تو تھکتا تھا، وہ کفر کا تجھے دور یاد نہیں ہے، اب تو تھکنا بھی تجھے آ گیا ہے، اونگنا بھی آ گیا ہے. کہنے لگے ایک دفعہ میں ٹکٹ کے لیے لائن میں کھڑا ہوا تھا، ایک بندے نے مجھے دھکا دیا اور میں دھکے میں آ کے نا میں گر پڑا. میں نے اس کو نہیں دیکھا کہ میری لائن چلی جائے گی، میں پھر جا کے گھس گیا. کہنے لگا یہاں مجھے ایک دفعہ سیڑھیوں، یہ حال کے نیچے سیڑھیاں اترتے ایک بندے نے دھکا دیا، میرے دل میں آیا کہ واہ یہاں آ کے لوگوں کو ادب ہی نہیں ہے، دھکے دیتے ہیں، میں درس میں نہیں آؤں گا. کہنے لگے اندر مجھے خیال آیا وہ ٹکٹ، وہ سینما والی ٹکٹ یاد نہیں ہے، کہنے لگے میں تو اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہاں اگر مجھے دھکے لگتے ہیں تو اللہ کے لیے، وہاں کے دھکے قیامت میں لے جائیں گے، یہاں کے دھکے جنت میں لے جائیں گے. قیامت سے مراد جہنم میں، اور یہاں کے دھکے جنت میں لے جائیں گے. مراقبے پہ محنت کرے. پھر دل کی دنیا آباد ہوگی، پھر دل کی دنیا روشن ہوگی. بات بہت لمبی ہو گئی، معاف کر دے. ہلکا کشف الماجوب اتنا لمبا نہیں ہوتا، طویل بات ہو گئی. دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، دل کی دنیا روشن ہوتی ہے، مراقبے سے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے، نمازوں کا دھیان ملتا ہے، دعاؤں کی توجہ ملتی ہے، تلاوت کا نور ملتا ہے، اللہ کا نور ذرے ذرے میں نظر آتا ہے، حالت بیداری میں کمالات کی کیفیتیں ایسی ملتی ہیں کہ بس. بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہمیں مراقبے سے سارے کشف مل گئے، وہ کشف القبور بھی مل گیا، کشف الصدور بھی مل گیا، ساری کائنات کے پردے اللہ نے ہٹا دیے. اللہ نے فرمایا تو میری اسم ذات کو سوچتا ہے، اللہ میرے نام کو تو سوچتا ہے، میرے نام کا تو متلاشی ہے، کائنات کے پردے میں تجھ سے ہٹا دوں گا. میرے نام کو سوچنا، اللہ کے نام کو، اللہ کو اپنا نام پیارا ہے، جو اللہ کے نام سے پیار کرے گا اللہ اس سے پیار کرے گا. کیا کہتا ہے؟ کہنے لگے جی بس میں آپ کو ہی بیٹھا سوچ رہا تھا. کہنے لگا آپ تو ایسی یادوں میں آ گئے، آپ کو بیٹھا ہی سوچتا رہتا ہوں. کہنے لگے جی میں اس قابل کہاں، نہیں بس میں آپ کو ہی سوچتا رہتا ہوں. اندر اندر خوش ہوتا ہے، مجھے سوچتا رہتا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے اوپر آسمانوں سے، میرے بندے تو مجھے بیٹھ کے سوچ رہا، مجھے بیٹھ کے سوچ رہا. اور سنیں، مراقبے سے اللہ جل شانہ اس بندے کے دل پہ نزول فرماتے ہیں. اور یاد رکھو، جہاں بادشاہ آتا ہے نا، وہاں بادشاہ اپنے غلام اور خدام بھیج کے صفائیاں بھی خود کرواتا ہے. آج سنا ہے مزنگ چنگی پہ بادشاہ نے آنا تھا ہمارے یہاں، ہے نا، آج بادشاہ نے آنا تھا، تو بادشاہ نے دن رات کر کے اپنے لیے جگہ خود بنوائی ہے، کسی کو نہیں ضرورت پڑی. مراقب کے دل پہ بادشاہ آتا ہے، کائنات کا بادشاہ اللہ آتا ہے، اور جب آتا ہے پھر اپنے آنے کی تدبیریں بھی خود بناتا ہے. اس کے دل کی دنیا کو صاف اور سیاہیوں کو صاف، اور سیاہیوں کے بدلے سفیدیاں نور عطا فرماتا ہے. کیوں؟ یہ تصور بادشاہ کے نور کا کرتا ہے، دل ہے اس کا سیاہ، تصور کر رہا نور کا. نور جب آتا ہے پھر سیاہیاں نہیں رہتی. اندھیرے کس چیز کا نام ہے؟ روشنی نہ ہونے کا. اندھیرا ڈنڈوں سے نہیں جاتا، روشنی لے آؤ اندھیرا چلا جاتا ہے، وہ دل کا ہو یا رات کا ہو. دل کا اندھیرا بھی اسی طرح چلا جاتا ہے. اللہ کے نام کو جب سوچتا ہے، اللہ کے نام کو جب اندر تصور کرتا ہے کہ عرش سے نور آ رہا، میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، اس اللہ اللہ کہنے پہ، اس تصور پہ، پھر اللہ جل شانہ اپنی ذات کا اسے خاص تعلق نصیب کر دیتے ہیں. اس کی اس محنت پہ، اس کی اس مشقت پہ، اس کے اس مجاہدے پہ، اس کے اس طلب پہ اللہ اپنے غیب سے عطا فرماتے ہیں. اللہ اپنے غیب سے. حکیم نور احمد قاسمی صاحب تھے، مچھلی بازار بہاول پور میں رہتے تھے، میں ان کے پاس کبھی کبھی جاتا تھا. یہ ایک لغت ہے عربی کی المنجد، اس کے ایک حصے کا ترجمہ اب بھی اس کتاب میں لکھا ہوا انہوں نے کیا ہے. اس کے ترجمہ کرنے کے لیے مختلف علماء کو حصے کر دیے تھے، ان میں ان کا نام بھی ہے. مجھے فرمانے لگے، میں الہ آباد میں تھا تو میں نے ایک جوگی کو دیکھا کہ وہ سخت سردی کے اندر برف کے پانی میں، ٹھنڈے یخ بستہ پانی میں کھڑا ہوتا تھا اور اسے کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے آسمان سے توجہ لی ہے اور اپنے جسم کو ناقابل تسخیر بنا دیا. بتوں کو ماننے والا آسمان سے توجہ لے لے تو اس کو تو پانی کچھ اثر نہ کرے، رب کو ماننے والا رب سے توجہ نہ لے اور لے لے تو پھر رب اس کو دے گا کیا؟ آپ نہیں جانتے. یہ مجھے ایک صاحب بتانے لگے کہ ہمارے ہاں دو بندے تھے، ان کی نظر میں بڑی طاقت تھی، ان کی نظریں بد لگتی تھی. کہنے لگے باقاعدہ مقابلہ کرتے تھے, کہنے لگے فلاں بندے کی چکی چل رہی ہے, توجہ دو چکی جا کے دیکھو پار ٹوٹ جائیں گے, پتھر ٹوٹ جائے گا. کہنے لگے ایک نے کیا, اس نے کہا چل میں کرتا ہوں, ایسے ایسے دیکھا اور ٹھا ٹھا ہوا پتھر ٹوٹ گیا, اور چکی فوراً بند کی, پتھر دو ٹکڑے ہو گئے. بری نظر لگتی ہے, اچھی بھی لگتی ہے, تو لگوا تو صحیح. نظر بری لگتی ہے نا, اچھی بھی لگتی ہے. اپنے آپ کو اس قابل بنا دے, اچھی نظر تجھے بھی کھا جائے گی, اور جس کو اچھی نظر لگ گئی کام بن گیا اس کا. یہ مراقبے کی قدردانی جس کو نصیب ہو جائے. لیکن ایک بات اس سے بھی بڑی انوکھی ہے, اکثر قریب رہنے والوں کو بہت کم نصیب ہوتی ہے, دور رہنے والے کو زیادہ نصیب ہوتی ہے. آپ سوچیں گے یہ کون سی عجیب انوکھی بات کہی فقیر نے. اس کی ایک وجہ یہ ہے, قرب سے انسان عظمت کھو بیٹھتا ہے. قرب سے قریب رہنے سے انسان کیا کھو بیٹھتا ہے؟ عظمت کھو بیٹھتا ہے. اور انسان کو نیکی پہ, عبادت پہ, لینے پہ, نور پہ, انوارات پہ, روحانیت پہ جو چیز لاتی ہے وہ عظمت لاتی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بات ختم کر رہا ہوں. قریب رہنے والے سارے قریش مکہ کے تھے, وہ کہتے تھے یہی تو ہے, نعوذ باللہ, بس یہی بات کہہ کہ وہ آقا کی عظمت کھو گئے. جس نے عظمت کھوئی اس نے پایا نہیں پایا. دور سے آنے والے, کوئی فارس سے سلمان فارسی بن گیا, کوئی حبشہ سے بلال حبشی بن گیا, کوئی کہاں سے دور سے آنے والے, انہوں نے عظمت کو لیا, کیا سے کیا ہو گئے. قریب سے مدینہ سے آنے والوں نے عظمت لی, وہ کیا بن گئے, اور قریب والوں نے عظمت کو کھویا, وہ مشرک بن گئے. کیونکہ انسان کو جو چیز لاتی ہے اور جس چیز پہ انسان عظمت ہے, وہ چیز جس میں انسان آگے بڑھتا ہے, قرب والے اکثر عظمت کھو جاتے ہیں. کاری صاحب میرے ساتھ, کاری صاحب بیٹھے ہیں کشمیر میں, انہوں نے میری ڈرائیونگ کی, اللہ ان کو جزاک خیر دے. ہم او پہاڑوں پہ گئے, بہت کامیاب ڈرائیور ہیں, عالم دین ہیں, کاری ہیں, نیک آدمی ہیں, باغ کے رہنے والے ہیں, کشمیر کے یہاں تشریف لائے ہیں وقت گزارنے کے لیے. مجھے فرمانے لگے کہ ابھی اس دن کہ آپ کے ساتھ میں رہا, تو میں جب گھر گیا تو میں نے خواب دیکھا کہ ایسے کانفرنس نما کانفرنس ہے, ایسے کوئی سفید لباس میں بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اور میرے بارے میں کہا کہ آپ کانفرنس سے ایسے خطاب کر رہے ہیں. اور میں نے پوچھا یہ کون ہے, کہنے لگے سارے فرشتے اور ملائکہ ہیں. قریب رہنے سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, اور وہ دور رہنے سے سلامت رہتی ہے. ہاں, خوش قسمت وہ ہے صدیق اکبر جیسا, فاروق اعظم, وہ بھی تو قریب تھے. خوش قسمت ہے. اصل میں نا زہری بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بعض زہری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل انسانی کو سمجھ نہیں آتی, عقل ان کو خطاؤں میں شامل کر لیتی ہے, اور غلطیوں میں شامل کر کے اندر کی عظمت کو ختم کر دیتی. کہنے لگا کسی فقیر کے پاس جا رہا, کہا کہ اندھا گنگا, اندھا اور گنگا اور بہرا, بس یہ بن کے رہ جانا پھر فائدہ دے گا. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جو نظر آئے تجھے وہ نہ دیکھنا, جو ہو کہہ دے وہ دیکھ لینا. تو کہنے لگا میری آنکھوں کا دھوکا تھا, اور گنگا یہ جو لوگوں سے جو سن وہ نہیں, جو وہ کہہ دے وہ سن, اور گنگا جو وہ فرمائے وہ بول, بس یہ تین چیزیں کر لینا پھر تجھے کچھ سمجھ آ جائے گی, ورنہ سمجھ نہیں آئے گی, ورنہ محروم کا محروم رہے گا. تو مراقبے پہ محنت کرے. میرے قریب کے بہت کم ساتھی ایسے ہیں, مجھے دکھ سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے, جو میرے ہر وقت قریب رہتے ہیں. بہت کم ایسے ہیں جو مراقبے پہ محنت کر رہے ہیں, یا مراقبے کا کمال انہوں نے پا لیا ہے. اور مجھ سے دور کے ایسے احباب ہیں جو مراقبے پہ محنت کر کر کے جان مار مار کے بہت آگے نکل گئے, بہت آگے نکل گئے. میرے قریب کے بہت کم احباب ایسے ہیں. میں بجائے اس کے انفرادی عرض کروں, میں اجتماعی طور پہ عرض کر رہا ہوں, یہ میرے قریب والوں کے لیے پیغام ہے. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ مراقبے کی ضرورت ہے ہمیں سخت قسم کی, اپنی عبادت میں بھی, اپنے ذکر میں بھی, اپنی تسبیح میں بھی, اپنے اعمال میں بھی اس کی ہمیں اس کا اثر ملتا ہے, اس کا تاثر ملتا ہے, ہمیں اس کی ضرورت ہے. دیکھیے, جو یندہ یا بندہ جو تلاش کرتا ہے پا لیتا ہے, طلب ہوتی ہے تو بندہ خود پھر محنت پیچھے بھاگتا ہے. یہ جو بھوک والی گولی ہوتی ہے نا, بھوک والی جو گولی ہوتی ہے یہ کھانا نہیں ہوتی, بس کھانے سے بھوک پیدا ہوتی ہے. جب بھوک پیدا ہوتی ہے تو بندہ غذائیں خود تلاش کرتا پھر رہا ہوتا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ نے کیا دوائیں دے دی, رات کو اٹھ کے ساری رات میں کبھی فریجیں دیکھتا ہوں, کبھی الماریاں دیکھتا ہوں, مجھے تو ایک کھاتا ہوں دوسری بھوک لگ جاتی ہے, مجھے اب یہ دوائی نہ دیجیے گا. واہ, میں نے کہا پھر تو بڑی بات ہے, رات کو بھوک اٹھا دے. سمجھ نہیں آئی. بھوک رات کو اٹھا دے تو ایسی کوئی, ہمیں بھی کوئی روحانی گولی مل جائے جو رات کو اٹھا دے. یہ جو فقیروں کے پاس جو ہوتی ہے یہ گولی ہوتی ہے, پھر بندے کو خود طلب پیدا ہو جائے اور بندہ خود تڑپے, کہے کہ مراقبہ ہوتا کیا ہے, پھر آئے گا کیسے, تو نے منزل ہی نہیں دیکھی, تو نے قدم ہی نہیں اٹھایا, دو چار دن تکرے مار تو صحیح, کر تو دیکھ تو صحیح, میرا کریم مولا تیری ہاتھ کیسے پکڑتا ہے, مشق تو کر ایک دفعہ ایک دفعہ ایک دفعہ. ارے پہلے عادت بنے گی پھر عبادت بن جائے گی, عادت تو بنا. کر تو صحیح, شروع تو ان استقامت کر, دو چار دن چھوڑ نا. اس لیے مراقبے کو اپنی مجبوری بنائیں, مراقبے کو اپنی ضرورت سمجھیں. مجھے اس دن ہمارے ایک ساتھی نے نا میرے دو ساتھیوں کے بارے میں لکھ کے دیا کہ ان پہ توجہ کریں. میں خط پڑھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا, میں کہہ رہا ہوں کیا یہ توجہ کوئی گولی ہوتی ہے, کوئی کیپسول ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, میں کیسے دوں ان کو, میرے قریب تو ہیں, کیا کہوں ان سے, میں کیسے کروں. ایک برتن اگر سیدھا ہے تو اس میں کوئی ڈالے, ایک برتن سیدھا نہیں ہے, میں کیا اس کا کیا جائے, بارش کتنی ہوتی رہے گی تو ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا. مشق کریں ہم سارے, میں بھی مشق کریں, مراقبے پہ جان مارے محنت کریں. کیوں, یہ تھوڑی سی چیز ہے, تھوڑی سی چیز, لیکن اس کا کمال بہت لاجواب ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں, ایک بوری جہاں چینی کی لگتی ہے وہاں یہ میٹھا سکرین ہوتا ہے, وہاں ایک بوری ڈالنی پڑتی ہے اس کی, ہے نا. آپ اور جتنا ایک بوری میں وہ میٹھا کرتی ہے پانی کو, یعنی جتنا پانی تھا ایک بوری ڈالی چینی کی تو پانی میٹھا ہو گیا, مطلب مٹھاس مل گیا. جو سکرین ہوتا ہے اس کی ایک بوری ڈالنی پڑتی ہے, بالکل قلیل مقدار, بالکل قلیل مقدار. ایسے ہے, صحیح کہہ رہا ہوں. میری عرض یہ ہے, یہ مراقبہ وہ چیز ہے, اس کی تھوڑی مقدار عبادت کے اندر وہ مٹھاس بناتی ہے, عبادت کے اندر وہ چاشنی پیدا کرتی ہے, قرب الہی میں وہ راہیں کھولتی ہے کہ جو ایک بوری کام نہیں کرتی اس کی تھوڑی سی مقدار کام کر جاتی. اس کی تھوڑی سی مقدار کام کر جاتی پوری دنیا واپس پلٹ کے آ رہی مراقبے کی طرف, پوری دنیا تھک گئی ہے, پوری دنیا اک گئی ہے دنیا کے ان جھمبیلوں سے, کہتی آؤ بیٹھو, سوچو اللہ کو, مراقبہ کرو, رب کو نہ ماننے والے مراقبہ کر رہے، مدینے والے کو نہ ماننے والے مراقبہ کر رہے، تو مدینے والے کا ماننے والا مراقبے میں وقت نہیں دے رہا، رب کو ماننے والا مراقبے میں وقت نہیں دے رہا. اگر نہیں کرنا آتا کرنے والے سے پوچھ، بھائی جس کو راہ نہیں آتی وہ راہ پوچھے، طلب ہو تو پوچھے، طلب ہی نہیں تو پوچھے کیسے. یہ ہم سب کی ضرورت ہے، یہ ہم سب اس کے محتاج ہیں. اللہ والو میں بھی محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں. مراقب کو کلمہ ضرور نصیب ہوتا ہے انشاءاللہ، اور مراقب کو اللہ پاک دل کا ازلی سکون عطا فرماتا ہے. ازلی کتنی مصیبتیں آ جائیں اللہ کو ایک انوکھا سکون بھی دیتے ہیں اس کو. ابھی ہم بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، بس تصور یہی ہے، آنکھیں بند، کان بند، زبان بند، دل میں تصور، اور اپنے خیالات پہ پہرے، اپنے تصورات پہ پہرے، اپنی سوچوں پہ پہرے، اپنی چاہتوں پہ پہرے، اس سارا تصور یہ تصور یہ ہر تصور یہ. ایک بات بتائیں، ماں کا ایک بچہ ہو اور گم ہو جائے اور ساتھ ڈھول اور شادیانے ہوں، اس ماں کو ڈھول شادیانیوں کی خبر ہوگی؟ ہاں؟ توجہ جائے گی یا اس کی نظر صرف تلاش پہ ہوگی؟ ہاں؟ تلاش پہ ہوگی، ڈھول شادیانے، کھانے پینے، کوئی رونق میلہ، کچھ دنیا کی چیز اسے ایک ہے نا اچھی بری لگے گی، ایک ہے اچھی بری لگنا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں جائے گی. اچھی بری لگنا تو دور کی بات ہے نا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں جائے گی. جب اللہ کی ذات عالی کی تلاش میں بے قرار ہوتا ہے نا بندہ، بے قرار ہوتا ہے، اور اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے، اور اس کے دل کے اندر کی بے چینی اور بے قراری پاگل پن کی حد تک آگے بڑھ جاتی ہے، پھر اس کے سامنے ڈھول بجاتے رہو، پھر چیختے رہو، پکارتے رہو، کچھ روتے رہو، پھر اس کی کیفیت اور ہوتی ہے. کچھ میں نے اس دن دیکھا، ایک ہیروئن پینے والا بندہ، وہ اپنے مست ہے، ہماری گاڑی پھنسی ہوئی تھی وہاں، داتا صاحب سے آگے آئے تو ہم گاڑی رش تھا، گاڑی نہیں موٹر سائیکل پہ، جمعے والے دن میں آ رہا تھا، ہاں جمعے والے دن میں اس کو دیکھا، مست پڑا ہوا ہے. میں کہ یہ نشہ ہے، اور جس کو اللہ کی ذات کا نشہ مل جاتا ہے نا، اللہ کے نام کا بھی نشہ ہے، اللہ کے نام کا بھی نشہ ہے، جس کو اللہ کے نام کا نشہ مل جاتا ہے، پھر اس کے لیے موٹر سائیکل، شور، ٹریفک کا رش، کو پتا نہیں، گم کر گما یک رو رہن. اس کو ہیروئن کا نشہ ملا، یہ اپنے، اور اس کا جب نشہ ٹوٹتا ہی بے چین ہوتا ہے، پھر اپنی بیوی کو بیچ دیتا ہے، پھر بیٹی کو بیچ دیتا ہے، اپنے گھر کو بیچ دیتا ہے، اپنے تن کو بیچ دیتا ہے، اپنی عزت کو بیچ دیتا ہے، کہتا ہے نشہ مل جائے. سچ ہے؟ سچ ہے؟ اس طرح جس کو اللہ کی ذات کا نشہ مل جائے نا، اللہ کے نام کا، پھر وہ ایسی بے قرار ہوتا ہے، پھر وہ بھی ایسی بے قرار ہوتا ہے. ابھی یہ میری باتیں ہیں اور داستان نظر آتی ہے، میری باتیں ہیں داستان نظر آتی ہیں. میں ایک صاحب کے پاس گیا، ان کا بیٹے نے خودکشی کی تھی، مر گیا. پہلے ان کی بیوی فوت ہوئی تو بیٹے نے، وہی بیٹا تھا، اس نے اصرار کیا کہ میں اپنی ماں کو گھر دفن کروں گا. اس کو گھر دفن کیا، کیاری کے اندر، چھوٹی سی کیاری بنی ہوئی تھی. پھر خودکشی کی اور کہا، وصیت لکھی، مجھے گھر دفن کرنا. دو قبروں کو بابا سامنے لے کے بیٹھا ہوا تھا. جب میں گیا تو مجھے دیکھ کے اس کی ہائے نکل گئی، دھاڑ نکل گئی، تعزیت کرنے گیا. کہنے لگا، مجھے کہتے تھے لوگ، میں لوگوں کو کہتا تھا صبر کرو، کہنے لگا میں صبر کے مفہوم سے واقف نہیں تھا، اب مجھے لوگ صبر کہتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے میرے اوپر کیا بیتی ہے، دو قبریں میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں، میرا گھر قبرستان بن گیا ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ اب وہ خود بھی فوت ہو گیا، مجھے کہنے لگا میں آپ سے شکایت کرتا ہوں، میرا بیٹا آپ سے بیعت ہوا تھا اور میرا بیٹا جو ہے اس نے آپ نے ہاتھ نہیں پکڑا۔ میں نے کہا جی میرا بیٹا، آپ کا بیٹا مجھے ایک بات کہتا تھا کہ میں نے یورپ جانا ہے، میں کہتا تھا نہ۔ کہنے لگا وہ اسی بات پہ تو مر گیا خودکشی کر کے کہ میں نے یورپ نہیں، میں نے مجھے یورپ بھیجیں، مجھے یورپ بھیجیں، مجھے باہر لے ملک بھیجیں، باہر لے ملک بھیجیں۔ میں نے کہا جی اس کا میرے پاس کیا علاج تھا، وہ تو مجھے لینے ہی باہر لے ملک آیا تھا۔ آپ بتائیں مجھے، آپ کے لیے آپ کہتے ہیں میں قصور وار ہوں، بتائیں میں نے کیا قصور کیا ہے۔ پھر خود ہی کہنے لگا اس کا انتخاب غلط تھا۔ ایسا اللہ کی تلاش میں اندر طبیعت بے چین ہو جائے، پھر یہ مراقبے کے لیے مارا مارا پھرے پاگل ہو، پھر اس کو اللہ کے نام کی لذت ملے گی، اس کو اللہ کے نام کا سرور اور سکون ملے گا۔ پھر اس کے اندر ایک بےقراری ہوگی، پھر اس کے اندر ایک بے چینی ہوگی۔ یہ مراقبہ ہے، اس مراقبے پہ کو کی آج مشق کرنی ہے اور پھر تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کی تکمیل کرنی ہے، اور تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کے پھر اس پہ اللہ پاک سے مانگنا بھی ہے اور محنت بھی کرنی ہے۔ کیا خیال، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔